السلام علیکم. آپ لوگوں نے کوشچنئر فل کیا؟ چلیے نکال لیجیے. تیسرا جز کا کوشچنئر ہے, وہ آج ہم دیکھیں گے. پہلا سوال تھا, سیدت الآیت القرآن سورۃ البقرہ کی کس آیت کو کہا جاتا ہے؟ آیت الکرسی کو. دوسرا ہے, طاغوت کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیں. یہ بھی صحیح ہے, آپ کا بھی ٹھیک ہے. آپ نے کیا بتایا, دوبارہ بولیے. جو اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دے. انسان طاغوت نہیں ہوگا, انسان اللہ کا حکم ماننے سے انکار کرتا ہے. انسان کو اس کا نفس بہکائے گا, تو نفس وہ قوت ہے جو اس کو اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دے گی, تو نفس کو طاغوت کہیں گے. ٹھیک ہے, باقیوں نے بھی ایسا ہی کچھ لکھا. جو بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے کا کہے, جو بھی اللہ کی حدود کو توڑنے کا کہے, چاہے وہ کوئی رشتہ ہو, چاہے وہ آپ کا اپنا نفس ہو, چاہے وہ آپ کی سوچ ہو, اس کو طاغوت کہیں گے. تیسرا سوال تھا, قرآن میں ظلمات کے مقابلے میں کیا لفظ آتا ہے؟ نور کا لفظ آتا ہے. شاباش. سورۃ البقرہ آیت 258 میں کس شخص کا ذکر ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا؟ نمرود کا, جو عراق کا بیبیلون کا بادشاہ تھا. ففتھ ہے, حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کی کئی ڈیفینیشنز ہو سکتے ہیں. حضرت آپ نے کیا لکھا؟ عقل سلیم اور فطرت سلیم کے نتیجے میں حکمت جنم لیتی ہے. جی شناس, وزڈم کو آسان فہم الفاظ میں کہیں گے, فہم کو کہتے ہیں, عقل کی میچورٹی کو کہتے ہیں. کسی اور نے کیا لکھا؟ عمل کرنے کا سلیقہ. بالکل, یہ بالکل درست ہے, یہ بھی, اس کو بھی حکمت کہتے ہیں. درست وقت پہ درست الفاظ میں درست بات کرنے کو بھی حکمت کہتے ہیں. شاباش, بالکل ٹھیک ہے, سب ڈیفینیشنز ٹھیک ہیں. سکس ہے, آج کے دور کا سب سے بڑا شرک, سورۃ البقرہ آیت 273 اور 275 سے اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ سود. اور سود کس چیز کی علامت ہے؟ حب مال کی. تو مٹیریلزم آپ کو نظر آئے گا اس کے اندر, جس کو کہتے ہیں مادہ پرستی کا شرک. سود الٹیمیٹلی آپ کو مٹیریلسٹک بنا دیتا ہے, سیلف سینٹرڈ بنا دیتا ہے. سیونتھ ہے, سورۃ البقرہ کی کس آیت کو آیت دین کہا جاتا ہے؟ آیت کا نمبر کیا تھا؟ 1 نہیں, 282. جی, آیت نمبر 282. ایٹھ ہے, سورۃ آل عمران میں عمران نام کس کا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے. نائنتھ ہے, قیامت میں محکمات کا سوال ہوگا یا متشابہات کا؟ محکمات کا. ٹینتھ ہے, یہ شاید میرے خیال میں بتانا بھول گئی ہوں, حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے, ان کو قتل کر دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کیوں نہیں ہوئے؟ کیا لکھا ہے آپ لوگوں نے؟ سیرت. ایک تو یہ وجہ ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا, ان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا. اور کیا لکھا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ نبی اور رسول کا فرق ہے. جی ہاں, یحییٰ علیہ السلام نبی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے. رسولوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ خاص طور پر فرماتے ہیں. یحییٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے قتل کر دیا, اور عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ رسول تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. شاباش. اب اپنے آپ کو جتنے بھی اچھے ریمارکس دینا چاہیں, 10 out of 10 دینا چاہیں, ایکسلنٹ دینا چاہیں, ماشاء اللہ دینا چاہیں, جو مرضی دینا چاہیں لکھ لیں. خوب بڑے بڑے اسٹار بھی لگا لیں, اور اسمائلی فیس بھی میری طرف سے لگا لیجیے گا. شروع کریں, آدھا منٹ ہے ابھی. ویسے چلیے شروع کرتا ہے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربك نستعين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے آمین یا رب العالمین سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 کل ہم نے آیت نمبر 164 پر بات مکمل کی تھی آیت نمبر 164 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو بتایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ہیومن ریسورس کیسے تیار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی بات کی قرآن کی آیات کی تلاوت میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن اگر بغیر سوچے سمجھے پڑھا جا رہا ہے تب بھی اس کی برکات انسان کو پہنچتی ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر قرآن کو پڑھا جائے اور یوں پڑھا جائے الف لام میم تو الف لام میم 3 حروف ہیں اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں تو الف لام میم کسی کو کہنے پہ 30 نیکیوں کا ثواب اور اجر مل جاتا ہے ہم ایکسٹریم پر نہ جائیں یقیناً سمجھنے کی بہت ویلیو ہے سمجھنا مجھے ہدایت دے گا لیکن صرف تلاوت کرنا مجھے ہدایت نہیں دے سکتا اور جب میں تلاوت کو سمجھ کر اپنے عمل میں لے کر آؤں گی تب میری زندگی میں اس کی الگ برکات نظر آئیں گی لیکن خالی قرآن پڑھنا جبکہ سمجھ نہ آ رہا ہو اور درست لب و لہجے میں پڑھنا اس کی بھی اپنی برکات ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ما ان مبارکن کہا ہے اور یہ ایسا مبارک پانی ہے جو جیسے بارش زمین میں جذب ہو کر زمین کو فائدہ پہنچاتی ہے اسی طرح جب قرآن کو میں اور آپ اپنے دلوں میں جذب کریں گے تو انشاءاللہ یہ میری اور آپ کی روح کو فائدہ پہنچائے گا اور جب میری اور آپ کی روح صحت مند ہوگی تو ہمارے اعمال میں نیکیوں کی فصل انشاءاللہ لگے گی اگلی آیت 165 دیکھیے اولم اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا اور تمہارا یہ کیا حال ہے جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی یہ وہی ذہنیت ہے اگر ہم آج اپنے اوپر اپلائی کریں کہ جیسے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم پر مشکل کیوں آئی مسلمان تو اللہ کی مدد کے ساتھ ہوتے ہیں اکثر لوگ آپ سے ہو سکتا ہے سوال کرتے ہوں کہ ہم تو مسلمان ہیں پھر ہم پر مشکل کیوں آتی ہے اللہ نے تو کہا ہے اللہ مومنوں کا ساتھ دے گا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا ساتھ دے گا تو یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ مشکل حالات ڈالتے ہیں کبھی کبھی آزمائش کے طور پر تاکہ میرا بندہ شاید کہ میری طرف پلٹ آئے شاید کہ میرے بندے کو احساس ہو جائے کہ اس کو ابھی تربیت کی ضرورت ہے تو جب مشکل حالات آئیں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے بہت قریب ہیں اور آپ کو اور مجھے اپنے سے اور قریب کرنے کے لیے اللہ نے مجھ پر یہ مشکل ڈالی ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے خوشیوں میں نے اپنے رب کو بھلا دیا ہو حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے اور اگر ہم ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ دیکھیں تو یہاں پر احد کی بات ہو رہی ہے اور احد کے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ کیوں تمہارے اوپر یہ شکست آئی اس لیے کہ ابھی تم کو تربیت کی ضرورت ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون مومن ہے اور کون منافق وہ منافق جبکہ ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کو ڈیفنس کرو اس کی مدافعت کرو تو کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی بات کہ چاہے زبان سے وہ اقرار کر رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا کہ یہ سچویشن آئے گی تو ہم مسلمانوں کو سپورٹ کرتے جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال جانتا تھا آج آپ اور میں دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم سنتوں کو زندہ کریں لیکن ہم سنتوں کے سامنے جب اپنی رسموں کو دیکھتے ہیں تو اپنی رسموں کو وہاں قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتے اس لیے کہ ہمیں اپنے ہی خاندان والوں کی نظریں چپتی ہوئی محسوس ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ کے اور میرے تھاٹ پیٹرن کو بھی ساتھ ساتھ تربیت دی جا رہی ہے. وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی, اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے, ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. ان سے کہو, اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی بات کہ بیکار یوز لیس تبصرے مت کرو, کنسٹرکٹیو بات کرو. اگر آج کسی خاتون کے گھر پر ڈاکہ پڑ جائے خدا نخواستہ, اور وہ خاتون قرآن کا کورس کرنے گئی ہوں, تو ان کو اپنے خاندان والوں کی طرف سے یہ سننے کو ضرور ملتا ہے کہ تم نے اپنے گھر کی پرواہ نہیں کی نا, تم کام کرنے نکل گئی اس طرح سے دین کا, تو تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے گھر کی پرواہ کرتی. تمہاری پہلی ذمہ داری اپنا گھر ہے, یقیناً پہلی ذمہ داری گھر ہے. لیکن یاد رکھیں یہ بات کہ ماؤں کی گودوں سے بچے گر کر مر جاتے ہیں, ماؤں کے ہاتھوں سے بچہ نوالا کھائے اور اس کے گلے میں اٹک جائے, اس بچے کا انتقال ہو سکتا ہے. مائیں اور عورتیں گھروں میں ہوں تب بھی چوری اور ڈاکے پڑ سکتے ہیں. جو وقت اللہ نے جس کام کے لیے لکھا ہے وہ اس وقت آئے گا. یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے کہ جب اس پر مشکل آئے تو وہ اپنی اس مشکل کو فوراً دین سے ریلیٹ کر دے. مومن یہ کوشش کرتا ہے, اور اصل مسلم یہ کوشش کرتا ہے کہ جب اس پر مشکل آئے وہ پیچھے مڑ کر دیکھے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے, کیا میرے کردار میں, کیا میرے اعمال میں کوئی کمی ہے کہ اللہ نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا. یہ ایک عین مسلم رویہ ہے. احد کے بعد ہوا یہ تھا کہ کفار جب تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑی تھی تو خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کر مسلمانوں کے اوپر دوبارہ سے حملہ کر دیا تھا, اور کفار مسلمانوں پر جو آگے چلے گئے تھے لشکر کفار قریش کا, وہ بھی واپس پلٹ آیا تھا اور ان سب نے مل کر حملہ کر دیا تھا مسلمانوں کے اوپر. اور دوسری بات پھر یہ ہوئی کہ بہرحال جب یہ جنگ اپنے اختتام کو ایک حد تک پہنچی اور کفار اپنی طرف واپس لوٹے اور مسلمانوں نے بھی اپنی راہ لی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ کفار قریش یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ مکہ پہنچنے سے پہلے ہم دوبارہ ان مسلمانوں پر حملہ کریں گے, اس لیے کہ ان کو آدھے راستے میں جا کر یہ احساس ہوا کہ ہم نے ان کو زخمی چھوڑ دیا, ہمیں چاہیے تھا ہم اور ان کے اوپر کاری ضرب لگاتے تاکہ یہ اور اچھی طرح مسلمان یہیں پر نیست و نابود ہو جاتے. تو جب کفار نے یہ فیصلہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی زخمی صحابہ سے کہا جن کے جسم بھی زخمی تھے, جن کے رشتہ دار بھی شہیدوں میں شامل تھے, جن مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ساتھیوں اور اپنے بھائیوں کی لاشیں اٹھائی تھیں. اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ کون میرے ساتھ چلتا ہے, تو فوراً 70 صحابہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے. یہ ہوتے ہیں ایمان والے, حالانکہ ان کے جسم زخمی تھے, چورا چور تھے زخموں سے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دوسروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ مجھے تو چوٹ لگ گئی ہے, مجھے تو زخم لگ گیا ہے, میں کیسے اللہ کی راہ میں اب نکل سکتا ہوں, مجھے تو گھر بیٹھنا چاہیے. ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے, ہم اپنے اوپر دیکھ کر یہ بات کہتے ہیں کہ میرے اوپر گھر کی بہت ذمہ داریاں ہیں, اگر میں گھر سے نکل جاؤں گی تو گھر کیسے سنبھلے گا, بچے کیسے سنبھلیں گے, خاندان کیسے سنبھلیں گے. اس لیے ہماری زیادہ تر خواتین قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں نکل پاتی, اور ہمارے بت ہمارے گھر بن جاتے ہیں. گھر بھی سنبھل جاتے ہیں, بچے بھی پل جاتے ہیں, اور خاندان بھی بہت اچھی طرح نبھایا جا سکتا ہے. اس بندے سے بہتر خاندان کون نبھائے گا جس بندے کو خاندان نبھانا سکھانا اس کا اللہ سکھا رہا ہو, اس کا رب سکھا رہا ہو, اس کے رسول کا اسوہ اس کو سکھا رہا ہو. تو امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا, لیکن تھوڑا. کہیں ہم اپنے گھروں کو اپنے دلوں کے اندر ایک شرک کا بت بنا کے ان کو اللہ کے مقابل نہ لا کھڑا کریں. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو, وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں, اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں وہ ابھی وہاں نہیں پہنچے, ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شادہ اور فرحاں ہیں, اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. ادھر شہید کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے, ادھر اس کو ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے. شہید کو برزخ کے معاملے میں نہیں رکھا جاتا. ایک کنڈیشن صرف حدیث میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوائے اس کے کہ شہید مقروض ہو, اسی لیے ہمیں اپنے اوپر یہ مقروض ہونے کا جو لیبل ہے اس کو نہیں لگنے دینا چاہیے, اور ہمیں اپنے اوپر یہ سچویشن نہیں لانی چاہیے کہ ہم کسی کے قرض دار ہوں. اس لیے کہ قرض دار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے معاملے کو ڈیلے رکھا جائے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرض دار کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا کہ پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے. تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے, اور ہماری زندگیوں میں آج سود کے نام پر قرضوں کی بہت سی فارمز چڑھی رہتی ہیں جس کا ہمیں شاید اندازہ بھی نہیں ہوتا. تو اپنے لائف سٹائل کو سمپل رکھیں, اپنا اٹھنا بیٹھنا آسان رکھیں, جتنا اللہ نے دیا ہے ان نعمتوں پر کانٹینٹ رہنا سیکھیں, تو انشاءاللہ میں اور آپ مقروض اور قرض دار نہیں ہوں گے. ایسے مومنوں کے اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا. کون سے مومنوں کی بات ہے؟ انہیں 70 صحابہ کی بات ہے جنہوں نے تکلیف کے باوجود, روایات میں آتا ہے کہ 3 طرح کی تکلیف تھیں ہر صحابی کو ان 70 میں سے. ایک تو یہ کہ احد کا شکست کا جو غم تھا وہ ان کو تھا, دوسرا یہ خود زخموں سے چور تھے, اور تیسرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ابھی اور ہمت تمہیں دکھانی ہے, تو یہ آسان کام تو نہیں تھا. اپنے نفس کو مار کر ہی انہوں نے رسول اللہ کی بات پر لبیک کہا ہوگا. آسان نہیں ہوتا, اس لیے کہ یاد رکھیں صحابہ روبوٹس نہیں تھے. اگر آج کسی کو 104 بخار ہو, اور آپ کی مثال کے طور پہ کسی بیٹی کو خدا نہ خواستہ 104 بخار ہے, اور امی کہتی ہیں چلو بیٹا میرے ساتھ چلو قرآن سن لو تمہارے دل کو سکون ملے گا, تو پہلا خیال تو یہی آئے گا دل میں کہ میرا تو لیٹنے کا دل چاہ رہا ہے, یہی خیال آئے گا نا. سمپلسٹ ہم اس کو اپنے آپ سے اسی طرح ریلیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. 104 نہ بھی ہو, ہمیں تو 100 بھی اگر ٹیمپریچر ہوتا ہے ہم تب بھی کہتے ہیں بھائی اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی, میری کمر ٹوٹ رہی ہے, مجھے لیٹا رہنے دو. ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے. تو ان صحابہ کے بارے میں سوچیں جن کے اوپر غم کے 3 پہاڑ ٹوٹے تھے, لیکن انہوں نے اجر کو ضائع نہ کیا اور فوراً رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہا. ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے, جن سے لوگوں نے کہا تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو, تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا, اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اور روایات میں آتا ہے ان 70 صحابہ نے یہی جملہ کہا تھا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ کافی ہے وہی بہترین کارساز ہے. اور شکست کے بعد اگر کسی کی اسپرٹ نہیں ٹوٹی, اگر آزمائشوں کے بعد بھی اللہ یاد رہتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ انسان کے دل میں ایمان باقی ہے, اس کا مطلب ہے کہ انسان مومن ہے. کیونکہ مومن ہی یہ بات جانتا ہے کہ اس کے رب کی طرف سے آزمائش اس کو نکھارنے کے لیے آتی ہے, یا اس کی خطاؤں کو معاف کرنے آتی ہے آزمائش, یا اس کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے. یہ مومن کی اسپرٹ ہوتی ہے. اور منافق اور کمزور مسلمان کی اسپرٹ یہ ہوتی ہے کہ جب آزمائش آتی ہے تو شکوے شکایتیں اور واویلا مچاتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی یہ معاملہ کیوں ہوا. آخر کار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے, ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا, اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا. اللہ بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے. اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا. اپنے دوستوں سے یعنی شیطان کے جو چیلے ہیں, شیطان کے جو ورکرز ہیں, وہ آپ کو اور مجھے ہر وقت بہکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, وہ ہیں اس کے دوست. اور دنیا میں انسان وہ شیطان کا دوست جو اس کے بتائے ہوئے لائف سٹائل پر زندگی گزارے. لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا, بلکہ کس سے ڈرنا؟ اللہ نے کیا کہا؟ فلا تخافوہم وخافونی, اور مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو. اللہ سے کون ڈرے گا؟ یہاں یہ بات سامنے واضح ہو گئی, اللہ سے وہ ڈرے گا جس کے دل میں تقویٰ ہوگا, جس کے دل میں ایمان ہوگا, جس کو خوف آئے گا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے, اور جو شوق اور رغبت کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کی طرف دوڑے گا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں غم زدہ نہ کریں, یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے, اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے, ان کے لیے تو دردناک عذاب تیار ہے. یہ ڈھیل جو ہم نے انہیں دی ہے اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں, ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں, پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے. کافروں کی خوشحالی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کافروں کی خوشحالی پر رشک نہ کرو, تم کو نہیں پتا کہ کیسا زبردست قاتل یعنی جہنم اللہ نے ان کے لیے اپنے پاس بٹھا کر رکھا ہے. دنیا میں ان کے کلچر کی رونق, دنیا میں ان کا گلیمر, دنیا میں ان کی گلوری, دنیا میں ان کی کامیابی اور ان کی ترقی مسلمانوں کو رشک کا شکار نہ کر دے, اس لیے کہ اگر وہ کامیاب ہیں تو اپنی اسٹریٹجک پلاننگ کی وجہ سے کامیاب ہیں. مسلمان اگر کامیاب ہوں گے تو رب کے کلمات کو افضل کر کے, اس کو اعلیٰ کر کے کامیاب ہوں گے. اور جو کافروں کو آج تمہیں کامیاب کافر نظر آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ان کو ڈھیل ہے. مسلمان اکثر کہتے ہیں کہ اللہ کافروں کو اتنا کیوں بخش رہا ہے, ان کو کیوں اتنا دیتا ہے. ینگ بچیاں جن کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ان کی آئیز بلو ہوں, گرین ہو, وہ کہتی ہیں کیوں سب ان لوگوں کی آنکھیں کیوں بلو کلر کی ہوتی ہیں اور سب ان کی آنکھیں کیوں گرین کلر کی ہوتی ہیں, ہماری کیوں نہیں ہوتی. ہم تو مسلمان ہیں. یاد رکھیں اللہ نے ان کو جو دینا تھا وہ اسی دنیا میں دے دیا, ان کے لیے آخرت میں جنت کا کوئی حصہ نہیں ہے. آپ وہاں جس کلر کی چاہیے وہاں پہ آپ کو روز آنکھیں بدل جائیں گی, ایک ایک گھنٹے کے بعد آپ کی آنکھ بدل جائے گی. آپ چاہیں آپ کی ایک گرین ہو ایک بلو ہو, ایسا بھی ہو جائے گا. جس کلر کی آنکھیں چاہیے اللہ دے دے گا, جو تمہارے نفس خواہش کریں گے وہ جنت میں چیز پوری کر دی جائے گی. ایسی تو کوئی دنیا نہیں ہے, کسی کو ایسی دنیا نہیں ملی کہ جو وہ تمنا کرے اس کو مل جائے. اتنی مشہور خاتون بی بی آسیہ, مسز فیرو, وہ بھی اپنی اتنی دولت کے بعد اپنے لیے سکون نہیں خرید سکیں. تو پھر دنیا جس کسی کو بھی مل جائے وہ اپنی ہر خواہش پوری نہیں کر سکتا. اللہ نے ایک جہان بنایا ہے جس میں ہر خواہش پوری ہوگی, چاہے کسی کی مال کی خواہش ہے, چاہے کسی کی اولاد کی خواہش ہے, چاہے کسی کی خوبصورتی کی خواہش ہے, چاہے کسی کی کوئی چیز بھی کرنے کی خواہش ہے, اللہ کے پاس وہ جہان ہے جہاں ہر خواہش پوری ہوگی. تو اللہ کی خاطر, اللہ کے بندے بننے کی خاطر خود بھی مسلمان بنیں اور اپنی اولادوں کو مسلمان بنائیں, ان کو جنت سے انٹروڈیوس کرائیں, ان کو اللہ سے انٹروڈیوس کرائیں, ان کو بتائیں کہ آج تھوڑا سا اپنے آپ کو تھام لو, پھر دیکھو تم کو جنت میں اللہ کتنا نوازتا ہے. اور کافروں کی ڈھیل کو یہ مت سمجھو کہ یہ کامیاب ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور قرآن کی آیات کا مفہوم ہے کہ یہ ان کا استدراج ہے, یعنی اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے. اللہ آہستہ آہستہ ان کو اپنی طرف کھینچ لے گا جس کو وہ اپنے لیے اس وقت کامیابی سمجھ رہے ہیں. اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو. اس سے بڑھ کر تسلی بخش بات کوئی ہو سکتی ہے؟ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہم میں سے ہر ایک کے دل کو پڑھ لیتا ہے. وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا, مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کرے. غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. لہذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے, اگر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, تو کیا ہوگا؟ تو تم کو بہت بڑا اجر ملے گا, تو تم کو بہت بڑی جنت ملے گی, تو تم کو اللہ کی رضا نصیب ہوگی, تم کو فائنلی الٹیمیٹلی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اور اس سے بڑا اجر مومنین کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ منافقوں کو انفاق کی آیات سخت ناگوار گزرتی تھیں. اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ مال کے پجاری تھے, دولت کے پجاری تھے. اللہ کی راہ میں جمع کر, اللہ کی راہ میں مال دینا ان کو پسند نہ تھا, بلکہ جمع کر کر کے رکھنا ان کو پسند تھا. آگے ذکر آیا, جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں, وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے. نہیں, یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے. جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا. زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے. حدیث میں آتا ہے, جس نے مال جمع کیا اور اس کی زکات ادا نہ کی, قیامت کے دن یہی مال سانپ بن کے اس کی باچھوں میں ڈسے گا. باچھیں یہ جو میرے اور آپ کے ہونٹ کے, یہ جو بالکل جہاں پہ دونوں ہونٹ ملتے ہیں اس کے کنارے ہوتے ہیں, اور یہ بہت سینسیٹیو پورشن ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے زکات ادا نہ کی اس کا مال سانپ بن کے اس کی اس جگہ کو ڈستا رہے گا اور وہ اسی اذیت میں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سزا سے محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے خوش دلی کے ساتھ اپنے مال کو پاک کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کریں. اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی. کچھ ایٹیٹیوڈز کی بات اب آ رہی ہے. جو یہودی منافق ایسی باتیں کیا کرتے تھے, یہودی بھی اور منافق بھی, وہ یہ کہتے تھے کہ جب بھی انفاق کی آیات آتی تھیں ان کو برا لگتا تھا, تو کہا کرتے تھے کہ کیا خدا نہ خواستہ, نعوذ باللہ, کہتے تھے اللہ فقیر ہو گیا ہے کہ ہم سے مانگ رہا ہے. اس کے اوپر یہ آیات آئیں. ایک یہودی عالم کے لیے آتا ہے کہ اس نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ کیا اللہ منافق, اللہ تعالیٰ کیا نعوذ باللہ فقیر ہو گئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بات پر تبصرہ بھی نہیں کیا, بس اتنا کہا کہ سنکتبو, ان قریب ہم لکھ لیں گے جو کچھ کہ اس نے کہا. اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامۂ اعمال میں ثبت ہے. جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب کا, عذاب جہنم کا مزہ چکھو, یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. اللہ بار بار کہتا ہے کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, انہوں نے اپنی جانوں اپنے نفسوں پر خود ظلم کیا. آج جو اللہ کی بات نہ مانے وہ اپنے آپ کو خود اللہ کے ظلم کا مستحق بنا رہا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے, ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے, اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا ذکر تم کرتے رہے. پھر اگر ایمان لانے کے بعد یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے. آپ کے اور میرے لیے کیا سبق ہے؟ اگر آج دین پر عمل کرنے میں, اگر آج سچ بولنے میں, اگر آج غیبت سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے میں لوگ اور خاندان والے مجھے فینیٹک کہتے ہیں یا مجھے فنڈو کہتے ہیں, تو آپ کی اور میری کیا حیثیت ہے رسولوں اور انبیاء کے سامنے؟ ان کو تو معجزات دکھانے کے باوجود لوگوں نے نہ مانا. آپ اور میں تو کوئی معجزہ نہیں دکھا رہے. آپ کی اور میرے ہاتھ میں تو یہ قرآن ہے اور ہم اسی قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈینائی کر دیا گیا, جب ان کے پیغام کو رد کر دیا گیا, تو اگر آج میرے اور آپ کے بات کہنے کو, پیغام دینے کو کوئی رد کر دیتا ہے تو بہت زیادہ پریشانی کا شکار نہ ہو. اپنے نروز کو سٹیل کی نروز بنا لیں. مومن بہت آسانی سے شیٹرڈ نہیں ہو جاتا, مومن بہت اسٹرانگ نروز کا ہوتا ہے. اور یہ کہنا اپنے لیے میں بہت سینسیٹیو ہوں, میرا نہیں خیال کہ کوئی خاتون ہو اور وہ کہتی ہوں کہ نہیں میں تو سینسیٹیو نہیں ہوں. ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے کہ میں بہت سینسیٹیو ہوں, اور خاص طور پہ جب گھر کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, اگر بہن بھائیوں میں یا آپس کے رشتے داروں میں کچھ جھگڑے ہوتے ہیں تو اکثر آپ کو یہ جملہ سننے کو ملتا ہوگا کہ بھئی آپ نے میرا بہت دل دکھایا, میں تو بہت زیادہ سینسیٹیو ہوں. کون انسان ہے جو اپنے لیے سینسیٹیو نہیں ہوتا؟ لیکن اسلام آپ کو اور مجھے سکھاتا ہے کہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے سینسیٹیو ہونا سیکھو. جب میں اور آپ دوسروں کے لیے سینسیٹیو ہوں گے تب اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے اور دوسروں کو اپنی زبان سے نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ آپ کا اور میرا کام ہے. خود اپنے آپ کو سینسیٹیو کہنا سیلف سینٹرڈ ہونے کی نشانی ہے, اور سیلف سینٹرڈ ہونا اسلام نہیں بناتا. آخرکار اس شخص کو مرنا ہے, آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے, اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو. کامیاب دراصل وہ ہے جو آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. رہی دنیا, وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے. متاع کہتے ہیں ٹولز کو. آپ کے گھر میں ٹول باکس ہوتا ہے, مثال کے طور پر اس میں سکریو ڈرائیور ہے. اب سکریو ڈرائیور کو آپ جا کے بینک کے لاکر میں رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے. لیکن اگر آپ کو مثال کے طور پہ اپنی گھڑی کا, مثال کے طور پہ پیچھے کی بیک کھولنی ہے اور سکریو کھولنا ہے, تب آپ کو سکریو ڈرائیور کی ضرورت پڑے گی. سکریو ڈرائیور کا استعمال صرف اتنا ہے کہ جس میں آپ اس وقت اس سے فائدہ اٹھا لیں جس وقت آپ کو اس کی ضرورت ہے. دنیا کو بھی ایک ٹول کہا گیا, اور دنیا میں موجود تمام نعمتوں کو ٹول کہہ دیا گیا یہ کہہ کے وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اللہ نے ہمیں دنیا دی تھی ایز اے ٹول, اور ایز اے ٹول اس کا مطلب ہے ہر ٹول کا کوئی نہ کوئی استعمال ہوتا ہے. کس لیے دی تھی؟ کھاؤ پیو اور موج کرو, جیسے چاہو جیو. یار یہ دنیا اللہ نے ایسا ٹول بنا کے دی تھی جس سے آپ اور میں جنت کا دروازہ کھول سکیں گے. اللہ نے تو ایسا ٹول بنایا ہے اس کو جس سے میں اور آپ جنت کا دروازہ کھول سکیں, اور میں اور آپ اسی ٹول کو, اسی دنیا کی نعمتوں کو اپنے لیے الٹیمیٹ سکسیس سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے سامنے حقیقت واضح کر دی کہ یہ دنیا محض فریب کی چیز ہے. آگے بتایا, مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, البتہ ضرور بل ضرور یقیناً تم کو آزمائشیں پہنچ کر رہیں گی. تاکید کا میکسیمم انداز ہے عربی زبان میں جو یہاں اپنایا گیا ہے, لَتُبْلَوُنَّ, شروع میں لام اور آخر میں نون تشدید, تاکید کا میکسیمم انداز. اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. تو اللہ نے اس کا علاج کیا بتا دیا, اگر ان سب حالات میں تم نے کیا کیا, صبر کیا اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. یہی ریئل اچیور ہیں جو یہ دو کام کریں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا, انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا. ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی عہد نہیں لیا کہ تمہیں بھی اللہ کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہے, اس کو پوشیدہ نہیں رکھنا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے, بل اللہ کے رسول کو کہا گیا بلغ, پہنچا دیجئے. اللہ کے رسول نے آپ کو اور مجھے کہا بلغ عنی ولو آیا, تو مجھے اور آپ کو بھی یہی عہد ہم سے لیا گیا ہے, مگر جس طرح پچھلی قوموں نے کیا میرا اور آپ کا بھی آج یہی طرز عمل ہے. مگر انہوں نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا. کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ تورات میں کہ آپ کو احکامات کو پہنچانا ہے, اللہ کی کتاب کو خوب آگے سے آگے پھیلانا ہے. اور جس طرح سے مجھے اور آپ کو رسول اللہ کی ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے, آپ کو اور مجھے پھیلانے کے لیے کوئی خاص محفل کریٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. ہم اپنی کسی بھی محفل میں اللہ کی بات کو آگے آسانی سے پروپوگیٹ کر سکتے ہیں. آپ اور میں اپنی ہر محفل کو اللہ کے کلام اور اللہ کے ذکر کی محفل بنا سکتے ہیں اگر ہم ہر بات میں اللہ کا کوئی ایک ذکر کر دیں. اپنے بچوں کو بھی یہ بات بتائیں, وہ اپنے سکولز کے اندر, اپنے یونیورسٹیز کے اندر, اپنے فرینڈز کے سرکل میں ان کو بھی اللہ سے اکنالج کرا سکتے ہیں, کوئی ایک جملہ بول کے, خود کو اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے, اپنے آپ کو ان چیزوں میں پارٹیسپیٹ نہ کرا کے جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. یہ آپ کے اور میرے بچوں کا خود بخود اسلام کا پھیلانا ہو جائے گا انشاءاللہ. حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے جو یہ کام نہیں کرتے. ان کے لیے کہا گیا, تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریفیں انہیں حاصل ہوں جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے. حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے کہ جو ان آیات کو پڑھے اور ان پر غور نہ کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اول الالباب میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی فکر کرنے والوں میں شامل کرے کہ جن کی فکر ان کو اللہ تک پہنچا دے, جن کا علم ان کو رب تک پہنچا دے, اور جن کا علم ان کو عمل میں دوڑا دے. یہ جو آیات یہاں پر آ رہی ہیں آیت نمبر 190 سے اس سورت کے اختتام تک, ان کے لیے رسول اللہ نے فرمایا. اور ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب روزانہ صبح تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو بستر سے اٹھ کے اپنی آنکھیں ملنے کے بعد یہ الفاظ ان دعاؤں کو, یہ جو آگے آ رہی ہیں, ان آیات کو پڑھا کرتے تھے. اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ, زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. نشانیاں ان کے لیے ہیں جو اول الالباب ہیں, جن کی عقل ابھی تک سلامت ہے, جن کی عقل ابھی تک سلیم ہے, جن کی عقل ان کے دنیا کی رنگینی کی وجہ سے پولیوٹڈ نہیں ہو گئی. اور وہ کیا کرتے ہیں, جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں. اللہ کا ذکر انسان کو انسپائر کرتا ہے. آخر انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. نیوٹن کے سر پر سیب گرا تھا تو اس نے بھی آخر سوچا تھا نا, اس کو بھی اللہ کے کائنات کی ایک نشانی نے سوچنے پر مجبور کیا تھا. آپ اور میں بھی اپنے آپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسی عقلیں دے کہ ہم کائنات کو دیکھ کر اللہ کے اور قریب ہو سکیں. اللہ تعالیٰ کا دین دونوں کاموں کو جوڑتا ہے، جس میں ریلیجیس نالج بھی ہو اور جس میں سیکولر نالج بھی ہو. اللہ نے یہ کمبینیشن کہا کہ یہ بیسٹ کمبینیشن ہے، اس لیے کہ کائنات کا علم حاصل کرنا سیکولر علم ہے، ایکوائرڈ نالج ہے، اور علم الوحی حاصل کرنا، ریویلڈ نالج حاصل کرنا، یہ آپ کو اور مجھے دین سے قریب کرتا ہے. اور اسلام کا مزاج ان دونوں کو جوڑنے والا ہے. جب ہم نے مدرسہ اور یونیورسٹیز کو الگ الگ کر دیا، تب مسلمانوں نے اپنے آپ کو اللہ سے جدا کر دیا. تب ہم نے دو کلاسز بنا دی کہ دین والے اور دنیا والے. دنیا والے ہی دین والے ہوتے ہیں اور دین والے ہی دنیا والے ہوتے ہیں. آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کیلیبر کا بنائیں کہ ہمارے بچے بیسٹ ڈگریز لیں، بیسٹ پروفیشنز میں ہوں، اپنے طور پر ہائی کیلیبر رکھتے ہوں، ہائی پوٹینشیلز رکھتے ہوں اس دنیا کو سنبھالنے کا اور اس دنیا کو چلانے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر خدا خوفی بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر رسول اللہ کی سنتوں کا احساس اور خیال بھی ہو، اور ان پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہو. آپ کو اور مجھے آج ایسے بچوں کو پروان چڑھانا ہے. آج مسلمانوں میں ایسے بچوں کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو بہترین یونیورسٹیز میں ضرور بھیجیں، لیکن ان کا اللہ سے کنیکشن قائم رکھنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ آپ نے ضرور بنانا ہے، نہ کہ خدا نہ خواستہ آپ اور میں ان ماؤں میں شامل ہو جائیں کہ اگر بچہ یونیورسٹی کے کسی دوست کے ذریعے دین کی طرف چلا جائے اور اس کو دین کی وجہ سے سمجھ آنے کے بعد وہ اپنے عمل کو درست کرنے لگ جائے. تو ایسی مائیں بھی اس دنیا میں اور اس پاکستان میں موجود ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کی داڑیاں منڈوائی ہیں اور اپنی بیٹیوں کے سروں سے حجاب کھینچا ہے. اللہ نہ کرے کہ اللہ ہمیں ایسی ماؤں میں شامل کرے. ہم کہتے ہیں ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی تم صرف 18 سال کے ہو، ابھی کیا ضرورت ہے داڑھی رکھنے کی، جب ہوگے تم 60 سال کے تو رکھ لینا. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی ماؤں میں شامل نہ کرے. بیٹیوں کے سروں سے حجاب اور نقاب ان کے ہم کیوں کھینچتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے رشتے نہیں آئیں گے. تو توکل کس پر ہے؟ ان کے چہرے پر. توکل کس پر ہونا چاہیے تھا؟ اللہ پر ہونا چاہیے تھا. ان کا نقاب ان کو دور نہ کرے گا دین سے. ان کا نقاب اگر آپ نے کھینچ دیا تو آپ کے لیے وہ بہت بڑا عذاب بن سکتا ہے. تو اپنے بچوں کے اندر ایسی خصوصیات کو انڈلج کرنے کی پوری کوشش کریں کہ وہ دین کا بھی بہترین علم حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہوں اور حاصل کریں، اور اپنے ایکوائرڈ نالج میں بھی آگے سے آگے بڑھیں. وہ بے اختیار اور بول اٹھتے ہیں، وہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور جو اولو الالباب ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ وہ دعا کرتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ ابس کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. آمین. تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. اصل عالم کون؟ جو اس کائنات کو دیکھ کر رب کو پہچان لے. اصل عالم کون؟ جو آج اٹھ کر مدرسے اور اسکول کی ڈسٹنکشن کو ختم کرے. ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ ہم یہ تعلیم عام کرنے کی کوشش کریں. اللہ کرے کہ اگر میں اور آپ اس چیز کو نہ دیکھ سکیں تو ہماری اگلی نسل اس چیز کو دیکھے کہ انہی یونیورسٹیز کے اندر جس طرح اتنے سارے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، اسی طرح قرآن کے بھی سبجیکٹ کو ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوس کرا دیا جائے. اللہ ایسی قوم اٹھائے ان مسلمانوں میں سے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دوسری تیسری نسل یہ دیکھے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو اس کام کے لیے ٹرین کرنا ہوگا. اس لیے کہ جتنا اچھا ان کا علم ہوگا دنیا کا، اور جتنا اچھا ان کے پاس دین کی نالج ہوگی، اتنی ہی بہتر طریقے سے وہ اس دنیا کے حالات کو سنبھال سکیں گے. اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے فرشتے نہیں آئیں گے. اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے فرشتہ صرف مومن کی مدد کرنے آتا ہے، صرف اس کو ایک پش کرنے آتا ہے، اس کے دل میں نیکی کا جذبہ اور ابھارنے آتا ہے، جبکہ اس کے دل میں آلریڈی نیکی کا جذبہ ابھر چکا ہو. اللہ میرے اور آپ کے بچوں کے اندر نیکی کرنے کے جذبات کو خوب سے خوب ابھارے، اور اللہ مجھے اور آپ کو وہ مائیں بنائے کہ جو مائیں اپنے بچوں کو دین پر چلانے کے لیے ٹرین کریں. سوچیں امام بخاری کی والدہ کے بارے میں، امام شافعی کی والدہ کے بارے میں، کس طرح سے انہوں نے اپنی اولادوں کو ٹرین کیا. امام شافعی کے لیے آتا ہے کہ ان کی والدہ جو تھیں وہ سنگل پیرنٹ تھے وہ ان کی والدہ تھی، جن کے والد کا انتقال ہو گیا تھا جب ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور ان کی والدہ نے ان کو پالا ہے، اور کوئی ایلیٹ فیملی سے نہیں تھی، غربت والی فیملی سے ان کا تعلق تھا. جب انہوں نے اپنے بیٹے کو مکہ لا کے پڑھانے کی کوشش کی اور ان کی خواہش ہوئی کہ میں اپنے بیٹے کو علم دلاؤں دین کا، تو ان کے پاس اس وقت بالکل کسی استاد کو پے کرنے کے پیسے نہیں تھے. انہوں نے مکہ میں لے جا کے اپنے بیٹے کو ایک استاد کے ساتھ بٹھا دیا اور ان سے کہا استاد سے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ کچھ دن اس کو بٹھا کے دیکھیں، یہ آپ کو اچھا ریزلٹ دے گا. اس بچے کے پاس نہ قلم ہوتی تھی نہ سیاہی ہوتی تھی، اور وہ بچہ امام شافی تھے. ان کی وہ اپنی والدہ سے کہتے تھے کہ بچے سارے جو میرے دوست ہیں وہ جب استاد بریک دیتے ہیں ہمیں تو وہ جو انہوں نے لکھایا بتایا ہوتا ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، میں لکھ نہیں سکتا. تو والدہ نے کہا بیٹا تم حفظ کر لیا کرو. اور وہ کہتے ہیں کہ میں پوری بریک میں جتنا ہمیں وقفہ ملتا تھا ایک سے دو گھنٹے کا، میں اس میں بیٹھ کے وہ سب ایک ایک لفظ یاد کرتا تھا جو میرے استاد بولا کرتے تھے. یہ امام شافی ہیں. ان کے پاس انک نہیں ہوتی تھی. پھر جیسے جیسے علم میں یہ آگے بڑھے اور ان کی عمر تقریباً 8 سے 9 سال ہوئی، تو ظاہر ہے ان کا علم حاصل کرنے کا لیول بڑھ گیا. انہوں نے اپنی والدہ سے درخواست کی کہ میرے لیے کوئی کاغذ یا سیاہی کا انتظام کریں. تو والدہ پورے شہر میں پھر کے جو مختلف کاغذ سڑک میں کچرے میں بکھرے ہوتے ہیں وہ اکٹھے کرتی تھیں اور پھر ان کو لکڑی لا کے دیتی تھیں اور کہتی تھیں لکڑی پہ تھوک لگا کے کاغذ پر اس لکھنے کا امپریشن بنا لو. ہم کیسی مائیں ہیں اور کیا سکھا رہی ہیں؟ دین سکھا رہی ہیں. وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا، وہ انجینئر نہیں بنے گا، وہ اکاؤنٹس نہیں سیکھ رہا. دین سکھا رہی ہیں تاکہ یہ دین کو فائدہ دے، تاکہ اس کی ذات سے اسلام کو فائدہ پہنچے. اور یہ وہ بچہ ہے جس نے دین کو کہاں سے کہاں پہنچایا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے احادیث کی کتنی حفاظت فرمائی. اللہ ہمیں ایسی مائیں بنائے. ایسی مائیں ہمیں بننے کی ضرورت ہے. ہم کیا کہتے ہیں میرا بچہ اتنی مشکل میں کیسے یاد کرے گا؟ چھوڑو، کیا یاد کرنا ہے. ہمیں تو قاری صاحب آتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے ہوتے ایگزامس کے دنوں میں. ہم کہتے ہیں قاری صاحب سے آپ چھٹی کر لیں، میرے بچے کے پیپرز ہو رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو اپنے دلوں کو کھولنا ہے، اپنے اسلام کے بارے میں جانیں، دیکھیں اس اسلام میں کیسی عورتیں گزری ہیں، دیکھیں کیسی مسلمان مجاہد عورتیں گزری ہیں. سنگل پیرنٹ تھیں، انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو ایک کونے میں نہیں بٹھا لیا، غم کا شکار نہیں کیا، بیٹے کو کہاں سے کہاں پہنچانے میں ماں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی مائیں بنائے کہ ہم ایسی نسل اٹھا سکیں جو اول الالباب ہوں. مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی. بس ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہو گئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے. اللہ تعالیٰ، مجھ میں اور آپ میں جو برائیاں ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم سب میں خطا ہے، ہم سب میں نسیان ہے، ہم سب میں فگیٹفلنس ہے، ہم بھول جاتے ہیں. اللہ ہماری خطاؤں کو ہم سے دور کر دے. اللہ ہمارے کردار کی کمزوریوں کو ہم سے دور کر دے. اللہ ہماری ان کمزوریوں کو ہم سے دور کرے جو ہمیں بھی نقصان پہنچا رہی ہیں اور اسلام کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں. اللہ ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. اے اللہ، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. فاستجاب لہم ربہم، اللہ نے جواب دیا. جب آپ اور میں اللہ سے دعا کریں گے، امید اور یقین رکھیں اللہ جواب دیتا ہے. جب مومن نے دعا کی تو اللہ نے کیا کہا؟ فاستجاب لہم، جواب میں ان کے رب نے فرمایا ان انی لا ادی او عمل عامل منکم من ذکر او انثا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت. اللہ نے برابر کر دیا روحانی تقاضوں کے اندر، روحانی اجر کے اندر، مرد اور عورت کو. تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا. انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر دیا کہ کوئی اللہ کی خاطر محنت کر کے اپنے گھروں کو چھوڑے گا، محنت کر کے اپنے نیند کی قربانی دے گا، محنت کر کے اللہ کے دین کو اپنے خاندان میں نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، محنت کر کے اپنے بچوں سے دین کی ڈسکشن کرے گا. محنت کر کے کیوں؟ نوٹس تیار کر کے؟ ہمارے بچوں کو ہمارے لیکچر کے نوٹس نہیں چاہیے، ان کو اس کلاس کی ریکارڈنگ بھی نہیں چاہیے، ان کو ماں کے جذبات اور ماں کی محبت اور ماں کی کلوزنس چاہیے. محنت یہ کہ میرے اور آپ کے بچے مجھے اور آپ کو سننے کو تیار نہیں ہوں گے. اس چیز میں محنت کی ضرورت ہے کہ تب آپ کا اور میرا ٹیمپر لوز نہ ہو، اور جب بچے نہ سننا چاہ رہے ہوں تو میں حکمت کے ساتھ معاملہ کروں، اس وقت اتنی بات کروں جتنی بات کا اس وقت تقاضا ہے. آپ کو اور مجھے اللہ وہ حکمت عطا فرمائے کہ آپ اور میں اپنے بچوں کو بہترین تربیت دے سکیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم حکمت کے ساتھ ان کو ڈیل کر سکیں, اور جو یہ ساری محنت کرے گا اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے باغوں میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے. کون سے باغ؟ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں, اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ساری باتیں مجھ سے اور آپ سے کہی گئی ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. اگر آج اسلام مغلوب ہے اور کفر غالب ہے تو اسلام والے مسلمان اپنی آئیڈینٹیٹی پر سوری مسلم نہ بن جانا, بلکہ اپنے اندر کنوکشن رکھنا کہ اگر کم ہے تو کیا ہوا, حق یہی ہے. اللہ سے دعا کیا کریں ہر قرآن کی محفل میں جانے سے پہلے اور اٹھتے ہوئے کہ اللہ جس میں سے جو حق ہے اس کو میرے دل میں اتار دے. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے وہاں لے کے جا جہاں پر لوگ حق بتانے والے ہوں. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ جنہوں نے بتانے کی ذمہ داری اپنے سروں پر لی ہے اللہ ان کو حق بتانے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے اور میرے لیے آسانی کریں گے, لیکن کبھی میں اور آپ کبھی بھی دنیا کی چلت پھرت, دنیا کی رونق دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ ایمان پر چلنے والوں پر اتنی آزمائشیں کیوں آتی ہیں اور گناہ کرنے والوں کو اللہ اتنا کیوں دیتا ہے. یاد رکھیں اللہ ان کو دے رہا ہے اس لیے کہ اللہ ان کی رستی دراز کر رہا ہے. اللہ ہمیں ایسی استدراج سے بچائے. یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے, متاع قلیل, ثم مأواهم جہنم, پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. فرشتے جنت میں, فرشتے آ کے میری قبر میں مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے, نہ میری اولاد سے یہ پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارے او لیولز میں 20 A's آئے تھے, اے لیولز میں تمہارے 7 A stars آئے تھے یا نہیں آئے تھے. یہ نہیں پوچھیں گے فرشتے. فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے تم نے کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا اے لیولز کے بعد, یورپ کی یونیورسٹی میں یا اسٹیٹس کی یونیورسٹی میں یا ہانگ کانگ کی یونیورسٹی میں. کیا فرشتے یہ پوچھیں گے؟ کیا اس کا مجھے اور آپ کو کوئی فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ صرف اور صرف انسان کو اتنا ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا کا بہترین علم حاصل کر کے اللہ کے اور قریب ہو جائے. اگر کوئی علم قبر میں میرا ساتھی ہوگا تو وہ قرآن کا علم ہوگا, اگر کوئی دوست قبر میں میرے ساتھ ہوگا تو وہ میرے اعمال ہوں گے, اگر کوئی میرا غم خوار ہو سکتا ہے تو وہ سنتوں کے اعمال ہو سکتے ہیں جن کو میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا. تو مجھے اور آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میں لے کر کیا جا رہی ہوں جس دنیا میں میرا کوئی ساتھی نہیں ہوگا, جس دنیا میں میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہوگا سوائے قرآن کے اور سوائے میرے اعمال کے. برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ڈرنے والے بے وقوف لوگ ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں, اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ جو لوگ ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں, کس سے ڈرتے ہوئے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے, لوگوں سے ڈرتے ہوئے نہیں, اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں. ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے. بچے کیا کہتے ہیں؟ کیا مجھے تو سن, آپ بتا رہی ہیں کہ وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی, مجھے دودھ بالکل پسند نہیں ہے. تب آپ بچوں سے کیا کہیں؟ جو بھی آپ کے بچے کی پسند کی چیز ہے آپ کہیں وہاں پر اس کی نہر ہوگی. وہ کہتے ہیں چاکلیٹ کی ہو تو آپ کہتے ہیں چاکلیٹ کی ہوگی. کہ چاکلیٹ کا والکینو ہوگا, آپ کہیں ہاں چاکلیٹ کا والکینو ہوگا, اس میں سے چاکلیٹ پھٹ پھٹ کے نکلے گی, پھر تم کھاتے رہنا بیٹھ کے. جیسی ان کی خواہشات ہیں ویسی خواہشات کے مطابق ان کو جنت کا ذکر آپ بتا سکتے ہیں, اور جنت کی کتابیں, جنت کے بارے میں رسول اللہ کی احادیث کئی ہیں, کئی گنا ہیں, تو ان کو لا لا کے دیں. انگریزی میں بھی موجود ہیں, اردو میں بھی موجود ہیں. بچوں کو لا کے دیں جنت کا ڈسکرپشن, تاکہ بچے جانیں کہ جس اگلی جگہ پر انہوں نے جانا ہے وہ اس کو سوچیں, تو اس کو لک فارورڈ تو کریں. آپ نے ویکیشنز پر جانا ہوتا ہے تو کب سے پلاننگ شروع کرتے ہیں؟ تقریباً آپ کی 8 مہینے 9 مہینے پہلے پلاننگ شروع ہو جاتی ہے. آپ مختلف بروشرز لا لا کے جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کون سی جگہ پر جانا ہے جہاں پہ آپ زیادہ انجوائے کر سکیں, جہاں آپ زیادہ نیچرل بیوٹی کے کلوز رہ سکیں. تو ہمیں جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا؟ تو جنت کا ڈسکرپشن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا, ہم بزی بہت ہوتے ہیں, کیا کریں, وقت میں برکت ہی نہیں ہے. اب اس کا الزام بھی کس پہ ڈال دیا؟ اللہ پر ڈال دیا اور وقت پر ڈال دیا. وقت پر الزام نہیں ڈالنا چاہیے. آپ اگر اپنی پرائیورٹیز سیٹ کر لیں تو انسان سب کام کر سکتا ہے. کسی فلسفر نے کہا ہے کہ کسی کو یہ کہنا کہ ٹائم ہی نہیں ملتا یہ بالکل مناسب جملہ نہیں ہے. فرق صرف ہماری پرائیورٹیز کا ہے. اس لیے کہ جو کام ہم نے کرنے ہیں وہ اس وقت کی کمی کے باوجود آپ اور میں کر لیتے ہیں, اور جو کام انسان کرنا چاہتا ہے وہ کر جاتا ہے. تو اللہ مجھے اور آپ کو جنت کے بارے میں سوچنے والا, اس کے بارے میں امیجن کرنے والا بنائے. اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان لوگوں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے, نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے. دیکھیں عربی میں الفاظ آتے ہیں آیت 198 میں, خالدین فیہا نزلا من عند اللہ. نزل کہتے ہیں ابتدائی مہمان نوازی کو, جیسے کہ آپ کو کوئی اپیٹائزر دے, جیسے کہ کوئی آپ کو سٹارٹر لا کے دے. ابھی تو اللہ تعالیٰ نے جو جنت آپ کے اور میرے سامنے رکھی ہے وہ جنت وہ ہے جو سٹارٹر کے طور پر رکھی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت وہ جگہ ہے جس کو کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا, کسی کان نے کبھی نہیں سنا, اور کسی ذہن نے کبھی تصور نہیں کیا. ابھی تو آپ کو اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل مین کورس اللہ نے کیا میرے لیے سجا کے رکھا ہے. یہ تو سٹارٹرز ہیں جو اللہ مجھے بتا رہا ہے کہ نہریں بہتی ہوں گی اور محل ہوں گے اور درخت ہوں گے اور گھنی چھاؤں ہوگی اور ازواج و مطہرات ہوں گے. اس کے آگے کیا ہوگا ضیافت کا سامان وہ تو آپ کو اور مجھے ابھی معلوم ہی نہیں. تو اس کے بارے میں پڑھنے کی اور سوچنے کی اور اللہ سے مدد مانگنے کی کوشش کریں کہ اللہ مجھے اس جنت کے اہل بنائے. اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں, اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے, اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی. اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں, اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر نہیں بیچ دیتے, اپنے رشتہ داروں کی نظریں دیکھ کر اللہ کے فرمان کو کونے میں نہیں رکھ دیتے. ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, اور اللہ حساب چکانے میں کچھ دیر نہیں لگاتا. اب سورت آل عمران کی آخری آیت 200 جو ہے اس میں اجتماعیت کا نسخہ بتا دیا گیا کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ گلو کر کے کیسے رہ سکتے ہیں, مسلمان امت کیسے بن سکتے ہیں, ہمارے گھروں میں سکون کیسے آ سکتا ہے, ہمارے گھروں کے جھگڑے سالو کیسے ہو سکتے ہیں, یہ جو انریزالوڈ ایشوز ہیں ان کو آپ اور میں کیسے سالو کر سکتے ہیں. یا ایہا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اصبروا, صبر کرو. میرا خیال ہے میرے اور آپ کے لیے تو اگر یہ والا انسٹرکشن ہی کافی ہو جائے تو ہمارے خاندانوں کے جھگڑے ختم, اور ہمیں اپنے بچوں سے جو ناراضگیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں ختم, اور ہمارے بچوں کو جو ماں باپ سے ناراضگیاں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. بچے ناراض ہوتے ہیں ماں باپ سے, آپ نہ دلائیں ان کو ان کے پسند کی چیز, پھر دیکھیں ذرا ان کا ایٹیٹیوڈ کیسے, آنکھیں رول کریں گے, کندھے اچکائیں گے, دروازے زور زور سے بج کریں گے, اور اس کے بعد کیا کیا ہے, کوئی بات اس گھر میں میری سنتا ہی نہیں. کون بولتا ہے, کوئی بولتا ہے؟ تو صبر سے کام کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صبر کرو مسلمانوں, صبر کرو. رمضان کا مہینہ ہے, صبر اللہ سے مانگے. وصابرو, اور کیا کرو, صبر میں ایک دوسرے کی مدد کرو. صابرو ورابطو, اور ایک دوسرے سے جڑ کر رہو, ایک دوسرے سے تعلق میں رہو. اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم تو شاید عید ہی بہت سے رشتے داروں سے ملتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے جڑ کر رہو, مل جل کر رہو, تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے کس رشتہ دار کو کیا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے تم اس کی غم خواری کر سکو, ہو سکتا ہے تم اس کی ہیلپ کر سکو, ہو سکتا ہے تم اس کو سپورٹ کر سکو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کی نافرمانی سے بچو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, ہو سکتا ہے کہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شورت لی, تم ضرور انا, تم ضرور فلاح پا لوگے. اللہ نے انا کا لفظ نہیں استعمال کیا, اللہ نے کہا لعلکم, ہو سکتا ہے تم فلاح پالو. اس لیے کہ اگر تم نے یہ سارے کام کرنے کی کوشش کی تو تم انشاءاللہ اللہ کی بات کے, اللہ کے وعدوں کے مستحق ہوگے. یہی اجتماعیت کا نسخہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا گیا. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں کے اوپر, ٹیمپٹیشنز کے اوپر اور دنیا کے اوپر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ النساء, نساء کا مطلب ہے خواتین, عورتیں. سورہ نساء میں خواتین کے بارے میں احکامات آئیں گے. ہو سکتا ہے کچھ ہمیں اچھے لگیں اور ہو سکتا ہے کچھ ہمیں اچھے نہ لگیں. بہرحال انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو جو چیز پسند آتی ہے اس کو انسان آگے بڑھ کر لے لیتا ہے. لیکن یاد رکھیں یہ اللہ کا کلام ہے, یہ یہاں پر شاپنگ نہیں ہو رہی کہ ہم جس آیت کو چاہیں اپنی مرضی سے اٹھا لیں اور جس آیت کو چاہیں اپنی مرضی سے چھوڑ دیں. یہ اللہ کے احکامات ہیں, ان میں سے ایک ایک آیت قابل عمل ہے, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تشریح کر گئے وہ آپ کے اور میرے لیے پریکٹیکل ہے. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سنسا کی یہ پہلی آیت خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے اور اس میں مرد اور عورت دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ کو بتا دیا گیا. لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے, یعنی بتا دیا کہ تمام مسلمانوں کے والدین آدم اور حوا ہیں. اسلام میں کوئی کاسٹ سسٹم نہیں ہے اور یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ کسی کو اعلیٰ اور کسی کو گھٹیا کہے. یہ ہندو کلچر ہے کہ کوئی بھگوان کے پیروں سے پیدا ہوا ہے اور کوئی اس کے سر سے پیدا ہوا ہے. اور ہمارے اندر ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے, کیونکہ ہم کافی عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے, ہمارے اندر یہ تقسیم آ گئی ہے کہ وہ اعلیٰ نسل کے اور وہ گھٹیا نسل کے, وہ اعلیٰ خاندان کے اور وہ گھٹیا خاندان کے. جو پنجاب والے ہیں وہ سندھیوں کو باتیں سناتے ہیں, اور جو سندھ والے ہیں وہ پنجاب والوں کو باتیں سناتے ہیں. جو بلوچستان والے ہیں وہ سرحد والوں کو برا کہتے ہیں, اور جو سرحد والے ہیں وہ بلوچستان والوں کو برا کہتے ہیں. یہ غلط چیز ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو اس چیز کو ختم کرنے کا کہا ہے. اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو, اور رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. ہمیں یہ یاد رہتا ہے نکاح کے وقت جب مولوی صاحب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو, کس کو سمجھ آتی ہے؟ اور اگر وہ بےچارے ترجمہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو کون سنتا ہے؟ میوزک کے لیے تو اتنے بڑے بڑے سپیکر لگ جائیں گے, اتنے جوائنٹ سائز سپیکر لگ جائیں گے, اور مولوی صاحب کی آواز سنانے کے لیے کیوں ان کی آواز سپیکر پر نہیں جا سکتی؟ اور اگر مولوی صاحب جو کچھ سنا بھی رہے ہوتے ہیں, تو میں تو خاص طور پہ خواتین کی بات کروں اس لیے کہ ہم خواتین میں ہوتے ہیں, خواتین کتنے غور سے سن رہی ہوتی ہیں, کوئی ان کو بالکل توجہ بھی نہیں دے رہا ہوتا کہ شاید کوئی انسان ہے جو اللہ کا کلام سنا رہا ہے. حالانکہ کوئی بول رہا, آپ بول رہی ہوں, ایک عام گفتگو کی بات ہے, آپ بول رہی ہوں, مثال کے طور پہ میں اس کمرے میں بول رہی ہوں مائک کے اوپر, اور آپ سب آپس میں باتیں کرنے لگ جائیں, کیسا لگے گا مجھے؟ اچھا تو نہیں لگے گا مجھے. میں کہوں گی مائک تو میرے ہاتھ میں, آپ سب آپس میں باتیں کرے جا رہے ہیں. کہاں کہ اللہ کا بندہ اللہ کا کلام سنا رہا ہوتا ہے, اور رسول اللہ نے جو خطاب کیا ہے, رسول اللہ نے جو ارشاد کیا ہے, ان کی سنت کے مطابق بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ آیات پڑھی جائیں, وہ آیات جن میں آپ کی اور میرے لیے گائیڈنس ہوتی ہے. لیکن ہم تو اس وقت اپنے بالوں, اپنے چہرے, اپنے ڈریس, دلہن کے آنے, اسٹیج کے سجنے, کھانے کا کمپلیٹ ہو جانے اور ان چکروں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے قرآن کے پڑھنے اور سننے کو زندہ سننا بنا دے. آئندہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ جب ہم کسی نکاح میں ہوں, جب ہم کسی شادی میں ہوں, جہاں پر نکاح پڑھا پڑھایا جا رہا ہے, آپ خاموشی اختیار کریں, اور جو آپ کی قریب خاتون بیٹھی ہیں آپ ان سے بھی کہیے مولوی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں آپ بھی سنیے. کیا اتنا بھی نہیں میں اور آپ کہہ سکتے؟ امر بالمعروف آپ نے کر لیا ایک جملہ بول کے. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. یتیموں کے مال ان کو واپس دو, اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو, اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے, تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو, تین تین, چار چار سے نکاح کر لو. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے, تو پھر ایک ہی بیوی کرو, یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے. یہ جو یہاں چار شادیوں کا حکم آیا, یہ یہاں پر صرف ایک اجازت ہے. یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے, اور اجازت بھی اللہ نے بڑی کڑی شرط کے ساتھ رکھی ہے, کہ ساتھ میں انصاف کرنا. اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے, تو ایک ہی بیوی پر اتفاق کرنا. اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا. لیکن یاد رکھیں ایک بات, ہم خواتین ان آیات کو بالکل پسند نہیں کرتی. چاہے میں اپنی بات بھی کروں, اگر میرے شوہر مجھ سے بات کریں گے تو میرا بھی ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے. دل میں خیال پہلا ضرور آئے گا, دوسرا شاید میری زبان کو, الفاظ کو اللہ تعالیٰ روک لیں اس لیے کہ میں خود قرآن پڑھا رہی ہوں. لیکن دل میں خیال ضرور آتا ہے. دیکھیں یہ آج کا برننگ ایشو ہے. ہم میں سے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے شوہروں نے چار شادیاں کی ہیں؟ ایک بھی نہیں ہوگی, آئی ایم ڈیڈ شیور. کوئی ہے ایسا خوش قسمت؟ آپ کے خوش قسمت. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آج کا ایشو نہیں ہے. آج مرد یہ کام نہیں کر رہے, ہمارے کلچر میں تو یہ بالکل بھی نہیں ہے. لیکن اللہ نے ایک حکم دیا ہے, اس حکم کی گہرائی کو سمجھیں. اللہ نے یہ حکم کیوں دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا اور اسلام میں جب اس حکم کو فالو کیا گیا تو مسلمانوں نے چار چار بچوں کی بیواؤں سے شادی کی, ایڈاپٹ اے فیملی. ہمیں کیا لگتا ہے کہ جو دوسری شادی میرے شوہر کریں گے وہ مجھ سے زیادہ جوان اور پریٹیئر ہوگی؟ ہمیں تو یہ لگتا ہے. اور یہ بات کیوں نہیں عورتوں کو یاد رہتی کہ وہ بےچارہ تو ایک ہی نہیں سنبھال پاتا ہے, دوسری کیسے سنبھالے گا؟ ایک ہی نہیں سنبھلتی 60 سال کی ہوتے ہوتے ان کے, اب 60 سال میں کیا دوسری شادی کریں گے؟ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ چار شادیاں آج آپ کا اور میرا ایشو نہیں ہے. ہاں حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے یہ قانون رکھا ہے اور اس قانون میں بڑی حکمت ہے, تاکہ فیملیز کو اڈاپٹ کیا جائے, تاکہ کوئی معاشرے کے اندر جو ہے وہ لاچار اور لاوارث نہ رہ جائے. اس کی یہ اسپرٹ ہے. اس لیے شادیاں کرو, نکاح کرو بیواؤں سے, نکاح کرو یتیموں سے, نکاح کرو ان ضرورت مند عورتوں سے جن کے کوئی ولی نہیں ہے. یہ اسلام کی اسپرٹ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ عدل کرو. آج کے جو ایشوز ہیں ان پہ ہم بات نہیں کرتے. آج کا ایشو کیا ہے؟ انسیسٹ ہے. آج کا ایشو ریپ ہے. آج کا ایشو ابارشن ہے. آج کا ایشو یہ ہے کہ ہماری اولادیں ہماری نافرمان ہیں. ہم ان ایشوز پر کب بات کرتے ہیں؟ انسیسٹ کے کیسز اس پاکستان کے اندر اس تیزی سے بڑھ رہے ہیں جتنی تیزی سے شاید ابارشن بڑھ رہا ہے. اور اسی کراچی شہر میں ذرا جا کے پوچھیں گائناکولوجسٹ ڈاکٹر سے, ان کے پاس کتنے انسیسٹ کے کیسز آتے ہیں. اپنے سگے ماموں, سگے چاچا, سگے خالو کے ہاتھوں تباہ ہوئی ہوئی بچیاں, انسیسٹ کے کیسز اپنے والد کے ہاتھوں. یہ ہمارے ایشوز ہیں. اور یہ ایشوز ہمارے کب سالو ہوں گے؟ جب ہم اللہ کی کتاب کو نافذ کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے, جب ہم علم حاصل کریں گے اور علم کو عام کرنے کی کوشش کریں گے, جب ہم اس کتاب کو اٹھانے والے بنیں گے. اور اس کتاب کو اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب کے گھروں میں کئی کئی مصحف رکھے ہیں. اس کتاب کو اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کی تعلیمات کو اپنے کردار میں لانا شروع کر دیں. ان آج کے ایشوز کو اگر آپ اور میں ایڈریس کر سکتے ہیں تو ایڈریس کریں. اور کسی قسم کی اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ کو اور شرمندگی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے چار شادیوں کے نام پہ. یاد رکھیں کوئی بھی مرد جو ہے اگر وہ واقعی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ جانتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ چار شادیاں اس کے لیے سنبھالنا بہت مشکل ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہہ دیا کہ ہمارے معاشرے میں تو آپ کو شاید ہی کوئی نظر آئے جس نے چار شادیاں کی ہوں. ایک شادی کر کے بھی بےچارے جو ہیں ایسے فرما بردار بنتے ہیں, چار کی کیسے فرما برداری کریں گے؟ ایک کی تو کر کے کافی ہو جاتی ہے ان کے لیے زندگی بھر. تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا حکم اور اس کی اسپرٹ کیا ہے. اللہ کے حکم کی اسپرٹ ہے کہ اگر کبھی ایسے قیدی مسلمان عورتیں آئیں کہ جن کے اندر بہت سی مسلمان عورتیں نہیں ہیں, دوسرے مذاہب کی عورتیں ہیں, ان کو مسلمان کر کے ان کو پروٹیکشن دی جائے. اگر معاشرے میں مردوں کی تعداد زیادہ ہو جائے اور عورتوں کی کم ہو جائے تو کون بنے گا عورتوں کا ولی؟ کون سنبھالے گا عورتوں کو؟ باپ کب تک زندہ رہیں گے؟ آج ہمارے معاشرے کا ایشو چار شادیاں یا آج ہمارے معاشرے کا ایشو جہیز ہے؟ اس جہیز پہ کون بولتا ہے؟ کون اس پر آواز بلند کرتا ہے؟ کتنی بچیاں آج اس جہیز کی لانت کی وجہ سے گھر بیٹھی رہ جاتی ہیں؟ کتنی سوشل ورک عورتیں کرنے والی کام اس کام کو آگے بڑھاتی ہیں, ہم الٹا ان کو جہیز بنا بنا کے دیتے ہیں. ہم نے معاشرے میں یہ بات کتنی پروموٹ کی ہے, آگے آ جائے گا ابھی مہر کا حکم. ہم نے معاشرے میں یہ کتنی بات پروموٹ کی ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس مائی آتی ہے, آپ کے کام کرنے والی کوئی میڈ آتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے, مجھے ڈنر سیٹ دلوا دیں, مجھے رضائی دلوا دیں, مجھے بستر دلوا دیں, مجھے ڈریسنگ ٹیبل دلوا دیں, یہ اس کا کام ہے؟ ہم اس کو سمجھاتے ہیں؟ ہم اس کے ہاتھ پہ چار پیسے رکھ دیتے ہیں. آپ اس کے ہاتھ پہ چار پیسے رکھیں تو اس کو کہیں یہ صرف تمہاری بیٹی کے کپڑوں کا اور اس کی ضرورت کی چیزوں کا ہے. اگر میں یہاں پر آؤں اور نزیہ مجھ سے کہیں عائشہ اپنی کرسی خود لے کر آئیں, اپنی میز خود لے کر آئیں, مجھے اچھا لگے گا؟ یا نزیہ آپ سب سے کہیں اپنا اپنا پنکھا خود لے کر آئیں, نزیہ ناراض ہی نہ ہو جائیں کہیں بےچاری, کیسا لگے گا؟ تو وہ بےچاری آپ کسی, اگر آپ لڑکے والی ہیں, آپ بیٹے کی ماں ہیں, تو آپ تو کسی کی بیٹی کو عزت دے کے گھر لے کر آ رہی ہیں. یہ آپ کا کام ہے کہ اس کے لیے ساری پروویژن آپ پرووائڈ کریں. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. اسلام کا اتنا خوبصورت مزاج ہے. آج کون سی مانگنے والی عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بیٹے نے نکاح کرنا ہے, مہر دینے کے پیسے نہیں ہیں, مجھے مہر کے پیسے دے دیں؟ کبھی ریکارڈ کسی کے پاس کوئی عورت آئی کہ میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے, میں مہر دینا چاہتی ہوں, مہر کے پیسے دے دیں؟ کوئی نہیں آتی. تو یہ ہے آج کے ایشوز. اسلام کی خوبصورتی کیسے نظر آئے گی؟ اسلام کے عمل کرنے والوں سے نظر آئے گی. اسلام تو اپنی جگہ خوبصورت دین ہے, لیکن اسلام کو عمل کرنے والے فالوورز ویسے نہیں ملے. تو اسلام کا قصور نہیں ہے، ہم مسلمانوں کا قصور ہے۔ اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو۔ کون ادا کرتا ہے؟ اگر آپ کے شوہروں نے اب تک ادا نہیں کیے تو ان کے پیچھے پڑ جائیں، جا کے نکاح نامہ دیکھیں کتنا لکھا ہے، اور کہیے میرے پلیز مجھے حق مہر دے دیجیے۔ کیوں اپنی آخرت بھاری کرتے ہیں؟ البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ دیکھیں، کوشش یہ کریں اپنے اپنے خاندانوں میں، اور جو بیٹوں کی مائیں ہیں خود اس بات کو پروپیگیٹ کریں، اور اس بات کو اپنے بیٹوں کو بھی بتائیں کہ مہر ادا کرنا فرض کی کیٹیگری میں ہے، اور بہتر ہے کہ اتنا ہی مہر سیٹ کیا جائے جتنا کہ بیٹا دے سکتا ہے۔ باپ کی جیب دیکھ کے مہر سیٹ نہ کیا جائے۔ جب بیٹے نے کمانا شروع کر دیا تبھی آپ اس کی شادی کرتی ہیں، تبھی آپ اس کا نکاح کرتی ہیں۔ جتنا آسانی سے وہ حق مہر دے سکتا ہے اتنا ہی حق مہر سیٹ کریں۔ اور لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ باپ کی حیثیت دیکھ کے حق مہر ڈیمانڈ نہ کریں، بلکہ لڑکے کی حیثیت دیکھ کے حق مہر ڈیمانڈ کریں۔ ایک 24 سال کے لڑکے کا اگر نکاح ہو رہا ہے تو کیا حیثیت ہوگی اس کی 60 سال کے باپ کے سامنے، جو 60 سال کے باپ نے اپنا بینک بیلنس اکٹھا کر لیا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اسلام کی خوبصورتی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور کون بتائے گا یہ باتیں، کون سمجھائے گا یہ باتیں؟ جب آپ اور میں قرآن کے سامنے بیٹھیں گے خود بخود کانوں پہ پڑے گی، اور اللہ سے امید ہے کہ جو سنے گا اس کا عمل بھی بدلے گا۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ اپنے نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کرو، اس خوف سے کہ ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یعنی یتیموں کی سرپرستی میں جو شخص ہو اس سے یہ کہا جا رہا ہے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے، پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اب آگے جو ہے علم الفروض کے معاملات آ رہے ہیں۔ علم الفروض کہتے ہیں وراثت کے علم کو، اور وراثت کے جو قوانین ہیں اس کے بارے میں احادیث آپ کو کئی مل جائیں گی، جن کا مفہوم یہ ہے کہ ایک چارپائی بھی اگر وراثت میں ہو 1 کروڑ تک، ایک چارپائی سے لے کے 10 کروڑ تک، 1 ارب تک بھی اگر مال ہے تو ان سب کو وارثوں میں برابر کا تقسیم کر دیا جائے۔ اس کے بعد کوئی وارث ان میں سے اس کو فی سبیل اللہ وقف کرنا چاہتا ہے تو وارث کا فرض ہے کہ اس کو لینے کے بعد وقف کرے، یا اپنے ہی کسی دوسرے وارث بہن بھائی کو دینا چاہتا ہے تو اس کو ریسیو کرنے کے بعد ان تک پہنچائے۔ اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ نے علم الفروض کے معاملات کو بالکل کلیئر کٹ یہاں بتا دیا ہے، اور شریعت کے مطابق ہی وراثت تقسیم ہونی چاہیے، اور اس کا علم ہمیں بیسک ضرور ہونا چاہیے۔ جب کسی کے گھر میں یہ معاملہ ہو تو ان کو چاہیے کہ جلد از جلد اپنے اس معاملے کو ختم کر کے اپنے آپ کو اور اپنی قبر کو ہلکا اور آسان کر لیں۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو، یعنی خوش مزاجی سے ان سے بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے۔ یوصی کا مطلب وصیت سے بنا ہے، وصیت کے معنی ہے تاکید سے بات کہنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہم لوگوں کو اولادوں کے بارے میں۔ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، یہاں مرد سے مراد بیٹا ہے اور عورتوں سے مراد بیٹی ہے۔ مرد کو گھر کی ذمہ داری اٹھانی ہوتی ہے، مرد کو مہر بھی ادا کرنا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کی ذمہ داری جو ہے وہ 2 حصے مرد کا حصہ دو رکھی اور عورت کا ایک رکھی، اس لیے کہ مرد کی ذمہ داری ڈبل ہے. اگر میت کی وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے. یہاں مرد اور عورت ایکول کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو اس پر ہو وہ ادا کر دیا جائے. یہ جو وصیت کے معاملات ہیں وراثت کے، یہ ہر خاندان کی اس کی ایکویشن الگ ہوتی ہے. کہیں چار بہن بھائی ہیں، کہیں نو بہن بھائی ہیں، کہیں سات بہن بھائی ہیں. تو آپ کو مفتی حضرات کے پاس جا کے اپنے گھر کا پورا سیناریو بتا کے کہ اگر والد کا انتقال مثال کے طور پر ہوا ہے، والدہ حیات ہیں یا نہیں ہیں، کتنے بہن بھائی ہیں، یہ ساری ڈیٹیل بتا کے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس کے کتنے حصے بنتے ہیں. بہت احتیاط کے ساتھ مفتی حضرات کے پاس جا کے اس علم کو وہاں سامنے رکھ کے اپنی جائیداد کی اور اپنی وراثت کی تقسیم کرنی چاہیے. تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بالحاظ نفع تم سے قریب تر ہے. یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے. اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا، یعنی شوہروں کو، اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا ایک چوتھائی حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ آٹھواں ہوگا بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے. آپ اور میں اپنے مال کے ون تھرڈ کی وصیت کر سکتے ہیں، باقی سارا حصہ وراثت کا ہے اور وہ اسی کے مطابق تقسیم ہوگا جو تقسیم اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. آپ لوگ چاہیں، اور ہر عورت کو چاہیے، اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کو اس کی وصیت کرنی چاہیے، ایک کاغذ پر اپنی وصیت لکھ کر اپنی کسی لاکر اور الماری میں رکھ دیں تاکہ ضرورت کے وقت انسان جو ڈھونڈنے بیٹھے تو اس کو مل جائے، اور اس کے مطابق آپ کی اس ون تھرڈ وصیت کو تقسیم کیا جائے. ہو سکتا ہے آپ اپنی ون تھرڈ وصیت کو چاہیں کہ آپ اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں. اور آپ کو اور مجھے کب پتا ہوتا ہے کہ ہمارا انتقال ہوگا، اور ہم کب تیار ہوتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے. وینٹیلیٹر کے اوپر بھی لوگوں کو امید یہ ہوتی ہے کہ ہم زندہ کھڑے ہو جائیں گے دوبارہ دو دن کے بعد، تب بھی کسی کو وصیت یاد نہیں آتی. تو کسی کو بتا ضرور دیں گھر میں کہ آپ نے یہ چیز وصیت کی ہے، اور آپ کی وصیت کا یہ ایک بٹا تین حصہ جو ہے یہ مثال کے طور پہ فلاں آرگنائزیشن یا کسی انسٹیٹیوشن کو جائے گا. اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہو بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. یہاں بھی دیکھیں عورت اور مرد کو اکویلٹی کر دیا پلایا گیا. اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو تو کل ترکے کے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اللہ دانا اور بینا اور نرم خو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وصیت کی ہو وہ پوری کر دی جائے بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو. جو ہمارے معاشرے میں رواج ہے اولاد کو آگ کرنے کا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کسی والد نے اپنے بیٹے کو مثال کے طور پہ اپنی جائیداد سے آگ بھی کر دیا ہے، محروم کرنے کی کوشش بھی کی ہے، تب بھی اس کو شریعت کے مطابق وراثت کا حصہ ملے گا. یہ اس طرح کا کوئی بھی قانون اسلام کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا. یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے. اگر ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کے اگر قضا روزے رہتے ہوں، اور اگر انہوں نے حج کی نیت کی تھی لیکن وہ حج کر نہیں سکے، تو ان کا حج بدل کیا جائے. اور ماں باپ کی جائیداد تقسیم کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا جائے، اولاد کے اوپر یہ بات فرض ہے، کہ اگر ماں باپ کے روزے قضا ہیں تو پہلے ان روزوں کی قضا ادا کی جائے، اور اگر اولاد قضا نہیں ادا کر رہی تو ان کا فدیہ ضرور ادا کریں تاکہ ماں باپ کے آگے کے مراحل آسان ہو جائیں. تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر چار آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یہ یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ یہ پرانا حکم ہے جس کو اب ایبروگیٹ کر دیا گیا جب سورہ نور کے احکامات آ گئے۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ یعنی معاشرے کی صفائی کی بات کی جا رہی ہے اور معاشرے کو سیکس ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے۔ جس معاشرے میں سیکس ڈسپلن نہ ہو وہاں پر بہت زیادہ فتنہ اور فساد پھیل جاتا ہے، اور ہمارا معاشرہ آپ کو اس کی کھلی تصویر نظر آ رہا ہے۔ زنا جیسا گناہ بھی آج ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے۔ اللہ ہماری اولادوں کو اور ہم سب کو اس کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھے۔ جو بچیاں جابز کرتی ہیں مختلف جگہوں پہ، ماؤں کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ اٹیچڈ رہیں۔ اٹیچڈ کس طرح سے رہیں؟ کہ ان کے ساتھ گفتگو میں اپنا کمیونیکیشن ضرور رکھیں، اس لیے کہ ایسی کئی جگہیں ہیں جہاں بچیاں مجبوری کی وجہ سے اس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ میرے پاس کیونکہ فون آتے ہیں اس لیے میں بتا رہی ہوں، آپ سے نہیں ڈسکس کرتی بیٹیاں، آپ کو نہیں بتاتی، لیکن یہ بہت بری طرح ایپیڈیمک کی طرح یہ وبا ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہے۔ اللہ ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے، مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اس وقت وہ کہتا ہے اب میں نے توبہ کی۔ یہ آپ کی اور میرے لیے بھی سبق ہے کہ ہم توبہ کر کر کے گناہ نہ کریں، اس نیت سے توبہ کریں، اس ندامت کے ساتھ توبہ کریں کہ میں آئندہ یہ گناہ کبھی نہ کروں گی۔ اگر اللہ نہ کرے دوبارہ پاؤں پھسل جاتا ہے، پھر دوبارہ ارادہ کر کے توبہ کریں کہ اللہ میں نہ کروں گی۔ لیکن توبہ کا مطلب یہ نہ ہو کہ آپ اور میں نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ یہ عرب کا قاعدہ تھا کہ وہ وراثت کی طرح عورتوں کو بھی ورثے میں یہاں سے وہاں تقسیم کیا کرتے تھے، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی سے رہی بچ چلنے کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے۔ پھر کیا کہا؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ کس کے بحاف پہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کے بحاف پہ کہہ رہا ہے؟ عورتوں کے بحاف پہ۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اور کس سے کہہ رہے؟ مردوں سے۔ اللہ مردوں سے کہہ رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت سی کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ یعنی مثال کے طور پہ اپنے بیٹوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے ماؤں کو کہ جب وہ نکاح کی طرف جائیں تو پلاسٹک ڈالز مت ڈھونڈیں۔ اور وہ ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں ڈھونڈتے ہیں؟ لمبی ہو، پتلی ہو، آنکھیں ایسی ہوں، ناک ایسی ہو، اور کمپلیکشن اتنا فیئر ہو۔ اما کہیں بیٹا اتنا فیئر ہے؟ اتنا فیئر نہیں، اتنا فیئر چاہیے۔ اگر ہمارے بچوں کو، ہمارے بیٹوں کو پلاسٹک ڈالز چاہیے تو وہ بازار میں ملتی ہیں۔ ان کو سمجھائیں کہ بچی وہ اچھی جس میں دین ہوگا، دین ہوگا تو وہ دونوں خاندانوں کو نبھا سکے گی، وہ گھر کو سنبھال سکے گی۔ اصل بیوی وہ جو گھر کو سنبھالنے والی ہو۔ صرف خوبصورتی فائدہ نہیں دیتی، ہاں خوبصورتی کے ساتھ اللہ سلیقہ دے دیتا ہے، دین دے دیتا ہے تو الحمدللہ۔ اور جب آپ اپنے بیٹوں کے لیے بیٹیاں اور بہویں ڈھونڈنے نکلیں تو آپ کا بھی کرائٹیریا کچھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سوری ٹو سے، بٹ ماؤں کا کرائٹیریا کچھ زیادہ ہی ہارش ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کا کبھی پالا پڑ جائے کسی خاتون سے اور آپ ان سے پوچھیں کہ اچھا آپ کو کیسی بچی چاہیے، تو پھر وہ جو ڈسکرپشن دیتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو صرف یہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ باربی ڈالز بازاروں میں ملتی ہیں، آپ جا کے خرید لیں۔ ایسی عورت ہو جو گھر سنبھالنے والی ہو۔ اور پھر مردوں سے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے تمہاری بیوی خوبصورت نہ ہو، مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے تمہیں چہرہ دیکھ کے اچھی نہیں لگ رہی, ہو سکتا ہے اس کے بال تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس کی آنکھیں تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہیں, کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے بہت اچھی ماں ہو, بہت اچھی تربیت کرنے والی ہو, ساس اور نندوں کے ساتھ نبھا کر رکھنے والی ہو, گھر کو سنبھالنے والی ہو, دیندار ہو, پانچ وقت کی نمازی اور روزے دار ہو, مردوں کو بتایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں جگہ جگہ میرے اور آپ کے بہاف پر مردوں سے بات کرتے ہیں, پھر آپ اور میں کیوں بدگمان ہوتے ہیں اسلام سے کہ اسلام نے عورتوں کو رائٹس نہیں دیے؟ بچے کیا کہتے ہیں, کیا ہے کچھ کر ہی نہیں سکتے. آپ سنا کبھی بچے بولتے, بچے بیٹھے میرے سامنے, کیا ہے کچھ کر ہی نہیں سکتے. جب ماں کہتی بیٹا یہ مناسب نہیں ہوتا نا, آپ بیٹی ہو نا, آپ بچی ہو, آپ ہمیشہ ڈسکریمنیشن کی طرف جاتی ہیں. ڈسکریمنیشن کی بات نہیں ہے, جو اسلام کا مزاج ہے آپ کو اس کو بہرحال امپلیمنٹ کرنا ہوگا. اسلام نے جس جنس کو بہت ہی زیادہ پروٹیکشن سے رکھنے کا کہا ہے, اس جنس کو اسی پروٹیکشن سے رکھنے میں ہی حکمت ہے. تو اللہ مجھے اور آپ کو اس قرآن کی حکمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ اگر بیوی ہو سکتا ہے کسی کمی کے ساتھ ہے, اللہ نے اس میں کسی اور چیز سے اس کو ضرور کمپنسیٹ کیا ہوگا. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر ہی لو, تو خواہ تم نے اسے ڈھیروں مال ہی کیوں نہ دے دیا ہو, اس میں سے کچھ واپس نہ لینا. کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ آخر تم اسے کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکے ہیں؟ یعنی جو تحفہ شوہر نے دے دیا ہو اور طلاق یا خلع کا معاملہ آ رہا ہو, تو پھر اس کو شوہر واپس نہ مانگے. یہاں بھی عورتوں کے فائدے کی بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو تحفہ دے کر واپس طلب کرے وہ بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کتا کہہ کرے وامٹ کرے اور اس کو چاٹ لے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ایسے بیٹے پروان چڑھا سکیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اسلام کو پھیلائے, نہ کہ ان کے ذریعے اسلام کو بدنام کرے. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو, مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا, اور حقیقت میں یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے, ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے. یہاں نکاح مکت کی بات ہے کہ لڑکے عرب میں بیٹے اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیا کرتے تھے, اس سے منع کیا گیا. اب آگے کچھ محرمات ابدیہ کا ذکر آ رہا ہے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم, تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں, تمہاری بیٹیاں, تمہاری بہنیں, تمہاری پھپھیاں, تمہاری خالائیں, تمہاری بھتیجیاں, تمہاری بھانجیاں, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو, یعنی فاسٹر مدرس, اور تمہاری دودھ شری بہنیں, اور تمہاری بیویوں کی مائیں, اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے. ان یہ جو رشتے یہاں بتا دیے گئے, ان رشتوں سے یہ بتا دیا گیا کہ یہ وہ رشتے جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. یہاں سات رشتے نسب سے ہیں, سات رشتے رضاعت سے ہیں, اور چار رشتے سسرال کے ہیں جو یہاں بتا دیے گئے. ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو, یعنی جن سے میرج کنزیومیٹ ہو چکی ہو, ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو, تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں, اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری سلف سے ہوں, اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اور اضافہ کیا کہ پھپھی بھتیجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا, مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا, اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آپ کا الحمدللہ چوتھا پارا مکمل ہوا, اب پانچواں پارا شروع کرتے ہیں. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں, محسنات, محسنات یعنی وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت دی ہو, جو کسی کی حفاظت میں آ گئی ہوں. البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں, یعنی کہ اس سے ایکسپشنل ہیں, جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے. ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے, بشرطے کے ہسارے نکاح میں ان کو محفوظ کرو. یہ جو عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح الفاظ کہے, آپ دیکھیں عورت کو اللہ نے کتنی پروٹیکشن دی ہے. پروٹیکشن میں رکھا اس کو ولی کی, پہلے والد کی, اور نکاح کی صورت میں شوہر کی. یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. یہ کوئی غلط بچیوں کے اندر آج کل یہ چیز پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے. اور میرا خیال ہے کیونکہ ایک کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا. اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا اچھا ہے, لیکن اس اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ اب ہم کسی اور کی مان نہیں سکتے, اب ہم کسی اور کے انڈر نہیں رہ سکتے, یہ بالکل غلط ایٹیٹیوڈ ہے. اس لیے کہ بیوی کو بہرحال شوہر کو مان کے رہنا ہوگا, اور ایک وقت اللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈنگ کا خود بخود دے دیتے ہیں جس میں بیوی ہر وہ کام کرتی ہے جس کی آرام سے اس کو اجازت مل جاتی ہے جو وہ چاہتی ہے. تو یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ اس کو ولی کی پروٹیکشن میں رکھا جاتا ہے, نہ نفقہ مرد کے ذمہ ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پلانا اس کے ذمہ ہے. ہم میں سے کتنی عورتیں یہاں بیٹھی ہوں گی جنہوں نے کبھی کوئی کمائی نہیں کی ہے, لیکن پھر بھی اپنی گاڑیوں میں ہم یہاں سے وہاں گھومتے پھرتے ہیں کہ نہیں پھرتے ہیں. تو یہ آپ کی اور میرے لیے تنگی ہے, پریشانی ہے یا آسانی ہے؟ اسلام نے تو آپ کو اور مجھے بہت پروٹیکٹڈ رکھا ہے, لیکن یہ ویسٹ کا سارے کا سارا پروپیگنڈا ہے کہ جو آپ کو اور مجھے یہ بنا کے رکھ دیا کہ تمہیں تو باندھ کے رکھا ہے, تم تو ہر وقت کسی نہ کسی کے انڈر رہو گی. یہ سارا معاملہ سوچ کا ہے, صرف اور صرف مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے. اگر آپ اور میں اس چیز کو سمجھ جائیں تو آپ اور میں اسلام کی خوبصورتی کو بہت اچھی طرح جان سکتے ہیں. ان کو حصار نکاح میں محفوظ کرو, نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو, پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کر دو. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر سمجھوتا ہو جائے, یعنی اگر شوہر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ مثال کے طور پہ شوہر کہے کہ میں اتنا دوں گا, بیوی کہے کہ ٹھیک ہے میں اس وقت اتنا لوں گی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ کہ یہاں پہ بھی وہی بات واضح ہو گئی کہ خرچہ شادی میں کون کرے گا, لڑکی والے یا لڑکے والے؟ ہم کہتے تو لڑکے والے ہیں, مگر جب ہم لڑکی لینے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لو کھانا بھی نہیں کھلایا, مزے سے بیٹی رخصت کر دی. تو لڑکے والوں کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے, حقیقت ہے لڑکے والوں کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے اگر وہ واقعتاً چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے دین کی رسمیں, دین کی اور سنت کے طریقے پروموٹ ہوں, تو وہ آگے بڑھ کر یہ کام کریں. سارا خرچہ بیسیکلی لڑکے والوں کو کرنا ہے. ولیمے کی دعوت مسنون ہے, شادی کی دعوت مسنون نہیں ہے. آپ اپنی بیٹیوں کو مسجد سے رخصت کریں, اللہ اللہ خیر صلاح. لڑکی والے چاہتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو گھر لے جا کے کھانا کھلا دیں تو کھلا دیں, کوئی بڑا گرینڈ فنکشن کرنے کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. بہت موقع آتے ہیں دعوت کرنے کے, جس طرح سے ایک نکاح کا ایک شادی کا موقع آتا ہے کہ آپ نے 500,000 لوگوں کو بلا کے کھانا کھلایا, کیا ہم ویسے کبھی ایک دعوت نہیں کر سکتے؟ 2 مہینے کے بعد کر دیں, 3 مہینے کے بعد کر دیں, ایک گرینڈ ڈنر دے دیں. معاشرے میں اس چیز کو عام تو کریں. آپ دیکھیں آپ کی اور میرے لیے تو مشکل نہیں ہوتی یہ چیزیں, لیکن جو جن کی برداشت سے باہر ہیں ان کی زندگیاں ساری اس مال کو جمع کرنے میں گزر جاتی ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے. ساری زندگی وہ اچھا نہیں پہنتی ہیں, جو ان کو دیں وہ اٹھا اٹھا کے صندوقوں میں رکھ لیتی ہیں, کیوں؟ میری بیٹیوں کے کام آئے گا. ساری زندگی وہ بچا بچا کے بچت کر کر کے جو پیسہ جمع کرتی ہیں اس کو کہاں خرچ کرتی ہیں؟ میری بیٹی کی شادی میں خرچ ہوگا, اس کے خرچوں میں استعمال ہوگا. تو آپ کو اور مجھے اس چیز کو فلٹر ڈاؤن کرنا ہے. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ آپ اور میں اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کے جائیں, تو آپ کی اور میرے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے. آپ کو, آپ میں اور مجھ میں ایسے ایک ایک عورت بیٹھی ہے, ایسی ایک ایک بچی بیٹھی ہے جو کئی لوگوں کے لیے رول ماڈل ہے. آپ کو اور مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا, لیکن کتنے لوگ آپ کو اور مجھے رول ماڈل بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کے اور میرے اعمال کے اثرات پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے اور میرے پیچھے جو لوور اسٹریٹا کے لوگ ہیں وہ آپ کی اور میری رسموں کو فالو کرتے ہیں. جب باجی کے گھر میں 25 دن تک ڈھولکی ہوتی رہے گی, ڈھولکی نمبر 1, ڈھولکی نمبر 2, ڈھولکی نمبر 3, اس کے بعد مہندیاں 1, 2, 3, پھر مائیوں, پتہ نہیں پھر اور کیا اور کیا اور کیا. اب تو پتہ نہیں کون کون سے فنکشن ہونے لگے, پورا کیلنڈر چھپنے لگ گیا شادیوں کا. جب ہم اپنی شادیوں کو اتنا بوجھل کر لیں گے تو جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ مجھے اور آپ کو دیکھ کے یہ کام کریں گے. اور پھر جب وہ افورڈ نہیں کر سکتے اور اپنی زندگی میں ایک عورت نے دیکھا, ایک بچی نے, کہ میری ماں نے ساری زندگی مجھے اچھا نہیں پہنایا صرف اس لیے کہ میرے جہیز کے لیے وہ کپڑے جمع کر لے, تو جب اس کے گھر بچی ہوگی, اگر اس کا نکاح ہو گیا, تو وہ اپنی بچی کو پیدا ہونے سے پہلے مار دے گی. اور یہ ہو رہا ہے اس لیے کہ ہماری نسلیں اس چیز کے اندر گھس گئی ہیں. آج سیکس سلیکشن ابارشن کرا کے, سیکس سلیکٹو الٹرا ساؤنڈ کرا کے بچیوں کو ابارٹ کرا دیا جاتا ہے. 4th-5th مہینے میں اچھا خاصا بچہ ابارٹ کرایا جاتا ہے. جتنی جلدی پتہ چل جائے کہ لڑکی ہے اس کو ابارٹ کرا دو. آپ کو اور مجھے تو اپنی بیٹیاں بہت پیاری ہیں, لیکن اس معاشرے میں آج بھی ایک ایسا طبقہ ہے جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتا ہے, اور ایک ہی وجہ ہے بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے کی, جہیز کی لانت. اس لانت کو آپ نے اور میں نے اپنے خاندانوں سے ختم کرنا ہے. اپنے اپنے ٹائم پر, اپنی اپنی باری پر اس کی ابتدا کرنا شروع کر دیں, اور قطرہ قطرہ گرے گا تو انشاءاللہ امپیکٹ نظر آئے گا. اور دوسروں کے لیے جینا سیکھیں. آپ اور میں اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں, لیکن جو آپ کے اور میرے گھر میں ہمارے کام کرنے والوں کے بچے ہوتے ہیں, ان کی خواہش کون پوری کرے گا؟ تو دیکھیں, آپ پہ اور میرے پر بہت ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھیں, اللہ آپ کی انشاءاللہ ضرور مدد کرے گا. اللہ علیم اور دانا ہے, اور جو شخص تم میں سے اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان اور عورتوں یعنی محسنات سے نکاح کر سکے, اسے چاہیے کہ تمہاری ان لوڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں. اتنی قدرت نہ رکھتا ہو یعنی وہ مہر زیادہ نہ دے سکتا ہو, تو اس کو چاہیے کہ وہ لونڈیوں سے نکاح کر لے. اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے. تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو, لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو, اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر آئیں, آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں. یہ کنیز عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ولا متخذات اخدان, چوری چھپے نہ ملیں, یعنی اگر نکاح کا رشتہ نہیں ہے تو آپس میں نہ ملیں. جب کنیز عورتوں کے لیے یہ احکامات ہیں کہ نکاح کے رشتے کے بغیر نامحرم مردوں سے ملنا اور دوستی رکھنا اس کی اجازت نہیں, تو ایک محسنات کے بارے میں جو کہ اپنے گھروں میں رہنے والی, بند قلعوں میں رہنے والی محفوظ عورتیں ہیں, آپ اور میں اور آپ کی اور میری بچیاں, ان کے لیے کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ یہ نامحرم مردوں کے ساتھ خوب باتیں کریں اور دوستیاں کریں؟ اس ماحول میں کام کرنا اور کام کی لمیٹیشن تک گفتگو کرنا یہ تو ٹھیک ہے. ایسی یونیورسٹیز میں پڑھنا جہاں پہ کام کی حد تک گفتگو ہوگی, وہاں تک تو چلیں کراہیت کے ساتھ اجازت ہے, لیکن اس کے آگے پھر ملنا ملانا اور دوستیاں رکھنا اور پھر ان دوستیوں میں آگے سے آگے بڑھتے جانا, اس کی اجازت نہیں ہے. بعض علماء ولا متخذات اخدان کو منگنی کی کیٹیگری میں بھی لے کے جاتے ہیں, اس لیے کہ منگنی کی رسم کے اندر ہم بیٹے کو اور بیٹی کو برابر سٹیج پر لا کر بٹھا دیتے ہیں, اور آج پراپر ویڈنگ پلانر, منگنی کے انگیجمنٹ پلانر بھی آتے ہیں. پورا فنکشن سیلیبریٹ ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ رنگز ایکسچینج ہوتی ہیں, اس کے بعد ایس ایم ایس اور چیٹنگ اور ملنا اور ڈنر اور گھومنا اور پھرنا سب ہوتا ہے. لیکن منگنی جو آپ کا منگیتر ہے, جو آپ کا فیانسے ہے, وہ آپ کا شوہر نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اس سے بہتر تھا اتنا بڑا فنکشن کیا, نکاح کر دیتے, تاکہ وہ جو سارا کام بچہ اور بچی کر رہے تھے وہ حلال ہو جاتا. گھومے پھریں, اب شوہر بیوی ہیں, جتنی چیٹنگ کرنی ہے چیٹنگ کریں, جتنے ایس ایم ایس ایکسچینج کرنے ہیں ایس ایم ایس ایکسچینج کریں, ساری رات کرنی ہے ساری رات ایس ایم ایس ایکسچینج کریں. اب کم سے کم محرم نہ محرم کی کیٹیگری تو نہیں رہے گی. تو یہ چیز ہے جس کو آپ کو اور مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے, تاکہ آپ اور میں اس چیز کو سمجھ سکیں. دوسرا, یہاں پر کنیزوں کی بات آئی. لیکن کنیزوں کا ذکر ہے جو کہ غیر محفوظ عورتیں ہوا کرتی تھیں, اور کنیزیں جو تھیں وہ مسلمانوں کے پاس صرف نہیں آنا شروع ہوئیں, مسلمانوں سے بھی پہلے کے کلچر میں کنیزیں ہوا کرتی تھیں. اسلام نے تو آہستہ آہستہ آ کے اس کو لیکوڈیفائی کیا ہے غلامی کو, اور غلامی کو آہستہ آہستہ ختم کیا ہے. اور جو کنیزوں کو نکاح میں لینے کی بات کی ہے, وہ اس لیے کی ہے تاکہ کنیزوں کو پروٹیکشن مل جائے. جس کنیز سے نکاح کر لیا جاتا تھا, اس کے ہاں اولاد کی وہی ویلیو ہوتی تھی جو کہ ایک آپ کی ایک کسی محسنات عورتوں میں سے کسی سے نکاح کی اولاد کی ویلیو ہو سکتی ہے. اس کو اسی طرح سے معاملے کو, اس کے سارے حقوق کو ادا کیا جاتا تھا. کنیز کی اولاد کو اسلام میں ام ولد کہا جاتا ہے, لیکن اس کی حیثیت وہی ہے جو کسی بھی محسن عورت سے نکاح کرنے کے بعد اولاد سے ہو سکتی ہے. پھر جب وہ یعنی کنیزیں حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنے کی مرتکب ہوں, تو ان پر اس سزا کی بہ نسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے. یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کی شادی نہ کرنے سے بند تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو. اسلام نے کنیزوں کا سسٹم جو انٹروڈیوس رکھا اور اس کو ڈیمالش نہیں کیا, اس لیے کہ اسلام نے اس میں معاشرے میں بیسٹ سوشل ریفارمز لے کر آئے. وہی بات بار بار آتی ہے کہ جو کنیزیں آتی تھیں وہ ساری کی ساری خوبصورت کنیزیں نہیں ہوتی تھیں, اس میں ہر عمر کی کنیز ہوتی تھی اور ہر عمر کی کنیز کو پروٹیکشن دینے کے لیے ہی اس کو نکاح کے اندر رکھا جاتا تھا تاکہ وہ زندگی بھر پھر اس گھر میں رہے اور آرام سے اپنا معاملہ کر سکے. اور یہ اسلام کا ہی واحد ریلیجن ہے جس نے غلاموں کو کنیزوں کو مکاتبت کا قانون دیا, یعنی اگر وہ چاہیں تو مالک سے مکاتبت کر کے علیحدگی بھی اختیار کر سکتی ہیں. لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ چاہتا تو تم پر ان طریقوں کو اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحہ کرتے تھے. وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور علیم بھی ہے اور دانا بھی. ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے, مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے دور ہٹ کر نکل جاؤ. اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ, لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے. یہ جو آیت آئی ہے اس آیت میں بھی بڑے سبق ہیں. آیت نمبر 29, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. آپس کے معاملات میں آپس کے ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے, مثال کے طور پہ ایک انسان کہیں جاب کرتا ہے اور اس کے جاب کے ٹائمنگز 9 to 5 ہیں, اس 9 to 5 ٹائمنگ میں اس کو بریک ملتی ہے لنچ کی ایک گھنٹے کی, لیکن اس لنچ کی بریک کے علاوہ بھی وہ 40 منٹس بیٹھ کے اپنے دوستوں میں گپے مارتا رہتا ہے اور اس بات کا اس کے باس کو معلوم نہیں ہے, اس کے امپلائر کو معلوم نہیں ہے, تو اس چیز کو بھی اسلام نے کنڈیم کیا ہے. آپس کی رضامندی ہونی چاہیے. ہاں اگر باس کو معلوم ہے, امپلائر کو معلوم ہے کہ آپ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کو دیکھے گا اس کو برا نہیں لگے گا, تو آپ نے بیٹھنا اپنا جو ہے وہ حلال کر لیا. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ اگر اسے پتا چل گیا تو اس کو برا لگے گا, تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا جو مال ہے وہ باطل طریقے سے کھا لیا, یعنی جو آپ کی تنخواہ ہے آپ نے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا. اسی طرح سے اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ اپنی چیزوں کو اتنی ہائی پرائز پر نہیں بیچنا چاہیے کہ انفلیشن بڑھنے لگ جائے. ایک سرٹن لمٹ تک پروفٹ لینا چاہیے, اس کے بعد اگر آپ نے اتنا زیادہ پروفٹ لیا, مثال کے طور پہ فزیشینس کے لیے آتا ہے, ڈاکٹرز کے لیے, کہ کوئی ڈاکٹر اپنی فیس اتنی زیادہ اونچی کر دے کہ اس کے پاس ہر کوئی علاج کے لیے آ نہ سکے اور اس ڈاکٹر کو معلوم ہو کہ وہی بیسٹ اسپیشلسٹ ہے اس علاقے کے اندر. کسی میکینک کو سوچ لیں, کوئی میکینک اپنی سب سے زیادہ ہائی پرائز اس لیے بولے کہ اس کو پتا ہے کہ 10 miles تک اور کوئی بہتر میکینک ہے نہیں, تو میں وہ مانگی قیمت لوں. یہ اس آیت کے اندر یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. اگر خواتین کوئی کاروبار کر رہی ہیں تو ان کو بھی اپنا بزنس کا جو پروفٹ ہے وہ ایک سرٹن لمٹ تک رکھنا چاہیے تاکہ مال جو ہیں وہ پاک رہیں, اور اس طرح سے اللہ یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے, اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے, تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ پر داخل کریں گے. جہاں تک غلامی کی بات ہے, اسلام سے پہلے بھی 3 طرح کے غلام ہوا کرتے تھے جن کو لوگ غلام بنایا کرتے تھے. ایک تو وہ لوگوں کو زبردستی پکڑ پکڑ کے غلام بناتے تھے جب مختلف قبیلوں کے اوپر حملے کیا کرتے تھے. دوسرا, عرب میں نسلی غلام چل رہے تھے, نسل در نسل غلام ہوتے تھے. اور تیسرا, جنگی قیدی. اسلام جب آیا تو اسلام نے شروع کی دونوں کیٹیگریز کو ختم کر دیا, یعنی پکڑ پکڑ کے غلام بنانے کو اور نسلی غلامی کو اسلام نے ختم کر دیا. اسلام نے صرف ایک آپشن کو کھلا رکھا ہے اور وہ جنگی قیدی کی صورت میں غلام بنانے کی کیٹیگری ہے. اس آپشن کو اویل کیا جائے, وہ بھی اس وقت جب جنگ ہوگی. اور جنگ بھی کس کون سی ہوگی؟ خلیفہ کے کہنے پر. ایک با عمل مسلمان خلیفہ کے کہنے پر جنگ ہوگی اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق غلاموں کی تقسیم ہوگی. غلامی اصل میں پوسٹ وار ریکنسٹرکشن پلان ہے جو اللہ کا دین آپ کو اور مجھے دیتا ہے. غلام جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بنایا جاتا کہ مثال کے طور پہ جنگ ہو رہی ہے, چلیں مثال کے طور پہ عراق کی اور ایران کی جنگ ہے. اب ایسا نہیں ہوگا کہ ایران والے لوگ جو عوام ہیں وہ عراق والوں کو خود پکڑ پکڑ کے غلام بنا لیں. حکومت کے پاس غلام آتے ہیں اور ڈسٹریبیوشن بھی حکومت کی طرف سے ہوتی ہے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ غلامی ایک ریہیبلیٹیشن پلان ہے جو اسلام نے پوسٹ وار ریکنسٹرکشن پلان دے دیا ہے, اور جب اس میں عورتیں آئیں گی تو عورتیں بھی ہر عمر کی آئیں گی. ہم عورتیں اس بات پر بھی اپولوجیٹک ہوتی ہیں کہ یہ اجازت کیوں دی گئی کہ ان سے تعلق قائم ہو سکتا ہے اور ان سے نکاح ہو سکتا ہے, اس لیے کہ ہمیں اس کی پکچر بہت غلط نظر آئی. مسلمان بادشاہوں نے کنیزوں کا بہت غلط استعمال کیا, مسلمان بادشاہوں نے اسلام کی غلامی کی اسپرٹ کو تباہ کر کے رکھ دیا, اور ایسے مسلمان بادشاہ آئے جنہوں نے بہت ظلم بھی کیا. اسی لیے ہمارے سامنے جو امیج ہے غلامی کا وہ بالکل ڈسٹارٹڈ ہے, اسلام کا امیج بالکل مختلف ہے. جو امریکہ میں غلامی چلی آ رہی تھی, وہ جو گلے میں رسی ڈال کے کھینچا جاتا تھا, اسلام کی غلامی وہ تو نہیں ہے. ان کو تو کتنے حقوق دے دیے گئے, اور آپ کو بتا دیا کہ اسلام میں یہ قانون تھا کہ مکاتبت کر کے غلام جو ہے وہ آزادی حاصل کر سکتا ہے. جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. اللہ نے واضح کہہ دیا ایک دوسرے سے جیلس مت ہو. اگر یہ آیت مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کی اور میری زندگی کی بہت سی پریشانیاں ختم ہو کے رہ جائیں. اللہ نے جو کچھ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے, یعنی جو اعمال مردوں نے کمائے ہیں, اس کے مطابق ان کا حصہ ہے, اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ. ہاں, اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو, یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. جب اعمال کمانے کی بات آتی ہے تو کسب کا لفظ آتا ہے, چاہے اعمال نیک ہوں یا بد ہوں, اور جب دنیا کی دولت کمانے کی بات آتی ہے تو فضل کا لفظ آتا ہے. اور ہم نے ہر اس طرح کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہیں عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو, یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر قوام ہیں. یہ وہ آیت, اب تک تو اللہ تعالیٰ ہماری فیور میں بول رہے تھے تو ہم بڑا خوش 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 مزے مزے سے سن رہے تھے. اب اللہ نے کہا مرد عورتوں پر قوام ہیں, اور ہم نے رکھا کمر پر ہاتھ اور کہا کیوں کیوں ہے قوام. قوام کا مطلب کیا ہے؟ قوام وہ جس کو کسی نظام کے سنبھالنے کی ذمہ داری دی جائے. جب مرد کماتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے. قوام وہ جو کمائے گا اور خرچ کرے گا. جو عورتیں خود کماتی ہیں وہ عورتیں اس بات کو سمجھ سکتی ہیں کہ عورت اپنی کمائی اتنی فراخ دلی سے نہیں گھر والوں پر خرچ کرتی جتنی فراخ دلی سے مرد خرچ کرتے ہیں. کبھی مردوں نے یہ کہا تم اس وقت 200 روپے کلو سیب کھا رہی ہو؟ مرد کہتے ہیں افطاری میں بیٹھ کے. عورت اگر کچھ لے کر آئے گی نا تو ضرور باتوں میں کہیں نہ کہیں سے وہ ضرور مینشن کر دے گی یہ اتنی مہنگی چیز ہے. مرد کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہے, اور مردوں کو اللہ نے قوام بنایا ہے کس لیے؟ تاکہ گھر کا انسٹیٹیوشن سموتھلی چلتا رہے. اللہ نے ان پر ذمہ داری رکھی ہے کمانے کی. عورتوں پر اللہ نے ذمہ داری نہیں رکھی کمانے کی. کوئی شوق سے کرتا ہے ٹھیک ہے کر لے, آپس میں میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ سے یہ شوہر اور بیوی دونوں کما رہے ہیں کر لے, لیکن ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کے کندھوں پر کمانے کی رکھی ہے. عورتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے گھر کی کوئنز بنایا ہے. مہارانی بن کر گھر میں بیٹھو مزے کرو, ہم یہاں بیٹھے ہیں. اگر ہمیں جاب کرنی ہوتی تو ہم یہاں بیٹھ کے یہ کر رہے ہوتے جو ہم کر رہے ہیں اس وقت؟ ہم میں سے کوئی بھی نہ کر رہا ہوتا. تو اللہ نے یہ ذمہ داری مردوں کے کندھوں پر ڈالی ہے. جب مردوں نے اپنی اس ذمہ داری کو یہ دیکھا کہ اچھا عورتیں باہر نکلنے کو بہت تیار ہیں اور نوکری کرنے کو تیار ہیں, تو آہستہ آہستہ پہلے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بھی کر لو, پھر کہا اچھا تم بھی گھر میں حصہ ڈالو. پھر جب گھر میں حصہ ڈالنا عورت نے شروع کیا تو ایسے بھی مرد ہمیں اپنے معاشرے میں اور اپنے سے نیچے سٹراٹا کے لوگوں میں نظر آتے ہیں کہ عورتیں کام کرتی ہیں اور مرد گھر میں مزے سے بیٹھ کے کھاتے ہیں. یہ کیٹیگری ہے یا نہیں؟ اور جب مرد گھر بیٹھ کے کھاتا ہے اور جب مرد کام نہیں کرتا جس مقصد کے لیے اس کی مشینری بنائی گئی ہے, تو اس کی مشینری کو زنگ لگ جاتا ہے. اور جب کسی مشین کو زنگ لگ جائے اور آپ اسے چلائیں تو کیسی آوازیں آتی ہیں؟ گڑ 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 گڑ. جب مرد نہیں کماتے تو ان کے اندر سے بھی صرف غصے کی آوازیں آتی ہیں. تو یہ مردوں کی فطرت ہے کہ وہ کمائیں. اپنے بیٹوں کو یہ بات سمجھائیں. ظاہر بات ہے میں آپ کو یہ نہیں کری, اپنے شوہروں کو جا کے یہ بات سمجھائیں. شوہر کہیں گے لو جی استانی بن کے آ گئیں پتہ نہیں کہاں سے. اپنے شوہروں کو تو ایک طرف کر دیں, الحمدللہ ہمارے شوہر کما رہے ہیں جب ہی آپ اور میں یہاں آ کے بیٹھے ہیں. اپنے بیٹوں کو یہ بات سمجھائیں کہ پسندیدہ یہ ہے کہ تم کماؤ اور تم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو. یہ اسلام کا مزاج ہے. ہاں اگر بیوی شوق سے کرنا چاہتی ہے, لیکن جو وہ کمائے گی وہ سارے کا سارا اس کا اپنا ہوگا. اس میں سے کچھ بھی اگر وہ گھر پر نہیں خرچ کرتی تو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اگر یہ ماحول بنتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن عورت اپنے اوپر ہی مشکل ڈالے گی، خود ہی ٹینس ہوگی، خود ہی تھکے گی، خود ہی برڈن کا شکار ہوگی. کرنا چاہتی ہے بہرحال کرے، اس لیے کہ بہرحال ہمارے معاشرے کو عورتوں کی ضرورت ہے، ڈاکٹر فزیشینس کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ہاسپٹلز بننے کی ضرورت ہے، عورتوں کے آفیسز بننے کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے عورتیں نکلیں گی تو یہ کام کریں گی، لیکن جب نکلیں تو مردوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ یہ اپنی مرضی سے جو کما رہی ہیں یہ اپنی ذات پر خرچ کریں، اور اگر چاہیں تو جہاں مرضی خرچ کریں، اپنے ماں باپ پر خرچ کریں یا اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کریں یا اپنی اولاد پر خرچ کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمائے. تو یہ کوئی اس کے لیے بہت بڑا بیج آف آنر نہیں ہے، اللہ نے اس کے اوپر بہت بڑی ریسپانسبلٹی ڈال دی ہے. اس چیز کو سمجھیں، میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو یہ سکھائیں کہ لوگوں کے دل جیتنا سیکھو. ہم سکھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں خود ہی سیکھ لے گی گھر جا کے، خود ہی جب پڑھے گی تو سیکھ لے گی. جب خود ہی پڑھتی ہے تو انسان گوف اپس کرتا ہے اگر اس نے سمجھا ہوا نہیں ہوتا، بلنڈرز کرتا ہے. اس لیے کہ ماں باپ کے گھر تو ہم بہت عیاشی سے رہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، ہل کر پانی کا گلاس بھی نہیں پیتے. اور اگر ساس نے کہہ دیا کہ بیٹا چلو آج تم افطاری بناؤ، اور بہو کیا کہے، میں نے تو کبھی اٹھ کے گلاس نہیں پانی کا اٹھایا، میں افطاری کیوں بناؤں، تو ساس کو اچھا لگے گا؟ اچھا تو نہیں لگے گا. تو اپنی بیٹیوں کو سکھائیں دلوں کو جیتنا، اپنی بیٹیوں کو سکھائیں کیسے شوہر کے دل کو جیتا جاتا ہے، کیسے شوہر مزاج بیوی بنا جاتا ہے، کیسے گھر والوں کا دل جیتا جاتا ہے. یقیناً صرف کام کرنے سے دل نہیں جیتا جاتا، بلکہ یہ آپ میں سے ہر ایک کو خود دیکھنا ہوگا کہ آپ کے گھر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. محبت سے بات، ادب سے بات، رسپیکٹ سے بات، یہ چیز دلوں کو جیتنے کا باعث بنتی ہے. مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں. پس جو صالح عورتیں ہیں، کون ہوتی ہیں صالح عورتیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بتا دیں، وہ کون ہوتی ہیں؟ فصالحات، نمبر ون، وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، کلیش نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ترکی بترکی جواب نہیں دیتی، بلکہ خاموشی اختیار کر لیتی ہیں اگر شوہر کو غصہ آ رہا ہو. فصالحات بہت زیادہ کلیش سے دور رہنے والی ہوتی ہیں. قانتات مردوں کے پیچھے اللہ کی نہیں، صالحات صالح ہوتی ہیں، قانتات اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں. اللہ کے بندہ اگر شوہر دین پر چلنے والا ہے تو اگر شوہر دین کے مطابق حکم دے رہا ہے تو اس کی بات مانتی ہیں. پھر کیا ہوتی ہیں؟ حافظات للغیب، مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اب آگے تین کوالٹیز بتانے کے بعد یہ بتا دیا کہ اگر شوہر دیکھتا ہے کہ بیوی میں یہ صفات نہیں ہیں تو پھر شوہر کو کیا کرنا چاہیے. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی سٹیپس بتا دیے کہ تم نے کیا کرنا ہے، تین سٹیپ بتائے. پہلے تین کوالٹیز بتائیں نیک بیوی کی، کہ نیک بیوی کیسی ہوتی ہے. پھر بتایا کہ اگر شوہر دیکھے کہ بیوی کسی قسم کی نافرمانی کر رہی ہے، اللہ کی بھی حدود توڑ رہی ہے اور شوہر کی بھی بات نہیں مان رہی، تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ رکھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث آتی ہیں جس میں عورتوں کو اپنے شوہر کی قدر دانی کرنے کا کہا گیا ہے، اور عورتیں اپنی ناشکری کی وجہ سے کثرت سے جہنم میں ڈالی جائیں گی. اور عورتیں سب سے زیادہ اپنی شوہروں کی ناشکری ہوتی ہیں. ہمارا ذرا سا اگر شوہر سے جھگڑا ہو جائے ہم کہتے ہیں آپ نے تو کبھی میرا خیال ہی نہیں کیا. کتنا بڑا سٹیٹمنٹ ہے، آپ نے کبھی میرا خیال ہی نہیں کیا، آپ تو ہمیشہ ایسے کرتے ہیں. ہمیشہ، ہمیشہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، فار ایور آپ نے ایسا کیا ہے. ہم یہ سب کہتے ہیں، اور ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری مائیں کہتی ہوں گی تو ہم کہتے ہیں، اور اگر ہم کہہ رہے ہیں تو ہماری بیٹیاں بھی کہیں گی. تو پرہیز کریں ایسے جملے بولنے سے، اس لیے کہ کچھ جملے بالکل ناسمجھی میں بولے جاتے ہیں، ان کا مفہوم ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارے سب کانشیس میں کہیں ہوتے ہیں تو زبان سے نکل جاتے ہیں. اپنی بیٹیوں کے سامنے ایک بات تو کبھی بھی نہ لڑیں، نہ بیٹوں کے سامنے نہ بیٹیوں کے سامنے. اور اگر کبھی اختلاف ہو جائے شوہر اور بیوی کا تو اکیلے میں لڑائی کریں، اور الفاظ اپنے بہت سوچ سمجھ کے بولیں. اگر آپ کو شوہر نے کہہ دیا اچھا میں نے تمہارا کبھی بھی خیال نہیں رکھا، آپ کیونکہ غصے میں ہوتی ہیں، شیطان آپ کو بہکا رہا ہوتا ہے، آپ کہیں گی ہاں کبھی خیال نہیں رکھا، تو بات بڑھے گی یا بات کم ہو جائے گی؟ بات بڑھ جائے گی. تو مجھے اور آپ کو بہت احتیاط رکھنی ہے. اور شوہروں کا قدردان بننا ہے. تو اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ہیں کہ اگر بیوی کسی قسم کا نشوز دکھائے, کسی قسم کی نافرمانی کرے, نشوز وہ نافرمانی جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہو, تو پھر کیا کرو؟ نمبر ایک, فاعظوہن, تو انہیں سمجھاؤ. یہ فا آ گیا, فا یاد ہے, فوراً, انسٹنٹینیسلی. فاعظوہن, تو ان کو سمجھاؤ, ان سے بات کرو, ان سے ان کا کاؤنسل کرو, ان کو سمجھانے والا ایٹیٹیوڈ رکھو. غصہ مت کرنا اے مردوں. کون سمجھائے گا جس کو غصہ نہیں آ رہا ہوگا؟ تو اپنے بیٹوں کو کول ہیڈڈ بنائیں, بہت ضرورت ہے. ان کو بتا دیں کہ کبھی بیگم تمہاری اگر مزاج ان کے تھوڑے سے بگڑ جائیں تو بیٹا اس کو سمجھانا. چھوٹی ہے نا, زیادہ تر تو بیویاں چھوٹی آتی ہیں نا عمر میں, کہہ دیں چھوٹی ہے اس لیے غلطی ہو گئی اس سے. تو اللہ نے کہا فاعظوہن, تو ان کو سمجھاؤ. پھر کیا کرو؟ اگر وہ تب بھی نہ سمجھیں تو کیا کرو؟ واہجروہن, خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو. یہ دوسرا سٹیپ ہے, سیکنڈ سٹیپ. یہ نہیں کہا کہ ان کو بیڈ روم سے باہر نکال دو. یہ کہا بیڈ روم سے باہر نکال دو؟ کہا تم ان سے علیحدہ ہو جاؤ, علیحدگی, تم ہجرت اختیار کرو اپنے بیڈ روم سے. مردوں سے کہا اے مردوں اپنے بیڈ روم سے ہجرت کر جاؤ, اس کو سونے دو. 99% اگر عورت دل میں رتی برابر بھی ایمان رکھتی ہوگی تو یہیں پہ بات سمجھ جائے گی کہ میرے شوہر بہت ناراض ہیں کہ تکیہ اٹھا کے باہر لاؤنج میں سو رہے ہیں مثال کے طور پہ. تو زیادہ تر عورتیں تو یہیں سمجھ جائیں گی, اور جنرلی سمجھ بھی جاتی ہیں. اور الحمدللہ یہاں جتنی خواتین بیٹھی ہیں مجھے امید ہے کہ وہاں پر پہلے کے بعد سیکنڈ سٹیپ کی بھی نوبت نہیں آتی ہوگی. قرآن پڑھنے والی عورت کا تو فرض بنتا ہے کہ وہ یہ سیکنڈ سٹیپ آنے نہ دے کہ شوہر ناراض ہو کے تکیہ لے کے باہر لاؤنج میں جا کے سو جائے. پھر تیسرا سٹیپ یہ آیا, وضربوہن, کیا آیا؟ اور ان کو ضرب لگاؤ. کس طرح ضرب لگاؤ یہ کون بتائے گا؟ بالکل جیسے حیض کی حالت میں بیویوں کے قریب جانے کی ڈیٹیل کو رسول اللہ نے بتایا تھا, وضربوہن, یہ بھی ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے اللہ کے رسول بتائیں گے. اسلام پر انگلیاں دراز کرنے والوں کو, خود مسلمانوں میں سے اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو شروع کے دونوں سٹیپ تو یاد ہی نہیں رہتے, بلکہ 90% کو تو معلوم ہی نہیں ہوتے کہ اللہ نے کہا ہے پہلے سمجھاؤ, پھر کہا ہے ان کی خوابگاہوں سے ان سے علیحدگی اختیار کرو, پھر کہا ہے اگر وہ پھر بھی نہ مانیں اور نشوز پر قائم رہیں تو ان کو ضرب لگاؤ. ایک صحابی نے بتایا کیسے ضرب لگاؤ, مسواک کے ساتھ. آج کل مسواک کا ایکویلنٹ کیا ہے؟ ٹوتھ برش. آپ سوچیں کوئی ٹوتھ برش سے آپ کا شوہر آپ کو یوں کرے تو کیا آپ کو غصہ آئے گا؟ آپ کہیں گے ہٹے نہ کریں. آپ یہی کہہ سکتی ہیں کوئی ٹوتھ برش سے آپ کو یوں کرے تو آپ کو کہاں غصہ آئے گا؟ تو اللہ نے تو دین کا مزاج اس قدر بیلنسڈ بنایا ہے, لیکن اس دین کو سمجھنے اور اس دین کو اٹھانے والے اور اس دین پر عمل کرنے والے مسلمان نہیں ہیں. ہم تو کفار کی باتوں میں آ کے الٹا خود کنفیوژن کا شکار ہو گئے. لو اسلام کہتا ہے عورتوں کو مارو, اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں عورتیں پٹتی ہیں. تو اگر مثال کے طور پہ پاملا اینڈرسن کو اس کے شوہر نے مارا تو اسلام کی یہ سورہ نساء کی آیت نمبر نکالی تھی اس نے, یہ والی 34, اچھا یہاں لکھا ہے وضربوہن, میں ماروں گا اپنی بیوی کو. دنیا بھر میں عورتیں پٹتی ہیں, دنیا بھر میں عورتوں کی شامت آتی ہے شوہروں کے ہاتھوں. کیا ہر مرد جو مارتا ہے وہ اس لیے مارتا ہے کہ وہ قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہے؟ نہیں, وہ اس کمزور کے اوپر اپنا ظلم کرتا ہے اور خود اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا مستحق بناتا ہے. لیکن ہم مسلمانوں نے اگر یہ کام کیا, اور ہم ہمارے مسلمان مرد اگر یہ وضربوہن پہ آ گئے کہ ملٹی وائٹامن کی طرح روز ایک تھپڑ رسید کرنا ہے بیوی کے اوپر اور اس کو برا حال کرنا ہے ٹارچر کر کر کے, تو اللہ یاد رکھیں اوپر بیٹھا ہے اور بہت قریب ہے اور سب دیکھ رہا ہے اور اس کا سخت حساب لے گا. اگر ہم نے اسلام کو ویسا نہیں سمجھا جیسے کہ یہ میرے ہاتھوں میں کتاب ہے, رمضان میں تو ہماری اسپیڈ دیکھیں قرآن ختم کرنے کی. میرا تو قرآن ختم بھی ہو گیا. آپ کے ہیں ابھی تو چوتھا پانچواں روزہ چل رہا ہے, میرا تو ہو گیا. تو آپ سوچیں, اور یہ حکم یاد ہے, کیا سمجھا, کیا پڑھا, قرآن سمجھ کر پڑھا. اللہ ہمارے تراوی پڑھانے والوں کو توفیق دے کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا تھوڑا نرمی اور احتیاط اور آہستگی کے ساتھ کریں تاکہ لوگوں کے دلوں میں قرآن جذب ہو. قرآن جذب ہوگا جب یہ دل کی مٹی کے اندر جائے گا. بہت تیز آپ کا رین شاور برستا ہے تو وہ بھی زمین میں جذب نہیں ہو پاتا, جو ہلکی ہلکی ڈرزل ہوتی ہے اور ڈرزل سے آگے جو لائٹ رین ہوتی ہے وہ ڈیپ ڈاؤن زمین کے اندر جاتی ہے. اسی لیے آپ قرآن پڑھیں تو کوشش کریں اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں, اور اسی مقصد کے لیے آپ اور میں یہاں آ کے بیٹھے ہیں. ہم میں سے ہمارے 99% مردوں کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بیوی اگر نافرمانی کرے اور کس کی نافرمانی کرے, اس لیے کہ تم اس کو کہہ رہے ہو کہ میرے ساتھ ڈرنک کرو, اس بات پہ مارو گے؟ اس بات پہ مارو گے کہ وہ حجاب کرنا چاہ رہی ہے اور تم حجاب نہیں کرنے دے رہے؟ اس بات پہ مارو گے؟ اس بات پہ مارو گے کہ وہ تو نماز پڑھنا چاہ رہی ہے پانچ وقت کی اور تم اسے کہتے ہو کہ تم کیا ملانی بن گئے؟ یا اس بات پہ مارو گے کہ وہ کما کے کم کیوں لائی؟ یہ ہمارے مردوں کا قصور ہے, اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے. اسلام تو بڑا بیلنسڈ ریلیجن ہے. اگر ہم مسلمانوں نے, ہم پڑھے لکھے لوگوں نے اگر آج اس اسلام کو نہ اٹھایا تو یاد رکھیں یہ کبھی بھی کچی آبادی سے اوپر نہیں اٹھے گا. ہمیشہ جو رسول آئے ہیں, جو انبیاء آئے ہیں, وہ قوم کے سرداروں کے پاس آئے ہیں, ایلیٹ کلاسز میں آئے ہیں. آپ کو اپنے پانی کے ٹینک میں پانی چڑھانا ہے, جو آپ کی اوپر کی ٹینکی ہوتی ہے, نیچے کے مین اپنے گراؤنڈ کے ٹینکر سے. تو کیا کریں گے آپ, موٹر لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ اور اگر آپ کو اوپر والے سے نیچے لے کر آنا ہے تو آپ کو موٹر نہیں چلانی پڑتی. اسی طرح اسلام کا وہ قانون ہے. اگر آپ کو معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو معاشرے کے سرداروں کی اصلاح کر دیں, ایلیٹ کلاس کی اصلاح کر دیں, خود بخود چیزیں فلٹر ڈاؤن ہوں گی. آپ کو اور مجھے چیزوں کو سمجھنا ہے, آپ کو اور مجھے قرآن سمجھنا ہے. جتنی اچھی طرح آپ اور میں قرآن سمجھ سکتے ہیں, آپ کے اور میرے کام کرنے والے اتنی تیزی سے نہیں سمجھیں گے. جتنے اسلام کے قوانین ایک پڑھے لکھے مرد اور عورت کو سمجھ آ سکتے ہیں, اتنی اچھی طرح وہ نہیں سمجھیں گے. اس لیے مجھے اور آپ کو تو اس ذمہ داری کو سب سے پہلے اپنے کندھوں پر محسوس کرنا ہے. پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کرنے کے بہانے تلاش نہ کرو. یقین رکھو اللہ سب پر موجود ہے اور بڑا بالا اور برتر ہے. اللہ ہمیں نیک بیٹے پروان چڑھانے کی توفیق دے, اور نیک داماد اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, اور وہ مرد نہ دے اللہ تعالیٰ جن کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں. آج پڑھے لکھے بچے, پڑھے لکھے مرد, پڑھے لکھے لڑکوں کے بھی بہت ہاتھ کھل گئے ہیں. اور کیوں کھل گئے ہیں؟ اس لیے کہ شارٹ ٹیمپرڈ ہیں, انٹالرنٹ ہیں. ماؤں کو بہت زیادہ ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ. اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو. وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت پیدا کر دے گا. اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے. اور تم سب اللہ کی بندگی کرو. امہات شریعت کا اب آگے ذکر آ رہا ہے, جو تمام شریعتوں میں تمام رسولوں کو دی گئیں. کیا کرو؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ, ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو, قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, اور پڑوسی رشتہ دار سے بھی بہترین سلوک کرو. جوائنٹ فیملی میں رہنے والے بہت خیال کریں ایک دوسرے کا. اللہ نے کہا ہے پڑوسی رشتہ دار. پڑوسی رشتہ دار کہاں ہوتا ہے؟ آپ کے دوسرے کمرے میں آپ کی ساس, آپ کے دوسرے کمرے میں آپ کی نند, یا آپ کے دوسرے پورشن میں آپ کی جٹھانی یا دیورانی. پڑوسی رشتہ دار, ان کا بہت خیال کرنے کا کہا گیا ہے. اللہ, ہمارے ہم مزاج کیا ہے؟ جب ہم لڑکی کے لیے رشتہ دیکھنے جاتی ہیں مائیں تو کیا کہتی ہیں؟ ہاں بڑا اچھا رشتہ ملا الحمدللہ, بچے کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ کوئی بہن بھائی ہے, بےچارہ لاوارث. لیکن ہم بڑا خوش ہو کے بتاتے ہیں الحمدللہ کوئی بہن بھائی نہیں ہے اس کا. مطلب کیا ہے؟ نہ آپ کی بیٹی کی کوئی دیورانی ہوگی, نہ آپ کی بیٹی کی کوئی نند ہوگی, اور نہ کوئی جٹھانی ہوگی. اللہ نے جن رشتوں کے حقوق ادا کرنے کا کہا ہے, ہم اتنا گھبراتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ لڑکے کی ماں لڑکے کے نکاح سے پہلے مر جائے. سیریسلی, ہماری باتوں کا یہی مطلب نکلتا ہے, حقیقت ہے. یا کم سے کم الگ گھر تو ضرور لے کے دے, اپنے ساتھ کیوں رکھے گی؟ خود تو مزے سے رہتی ہے اکیلی اور ساس الگ رہتی ہیں. ایسے جملے ہم بولتے ہیں کہ آسمان چیرتے ہوئے وہ اوپر تک پہنچ جائے اور زمین کو چیرتے ہوئے لاوا میں نکل جائے. ایسے خوفناک جملے ہوتے ہیں ہمارے. اللہ نے کیا کہا؟ سب کا خیال کرو, وجار الجنب, اور اپنے برابر, اپنے اجنبی ہمسائے کا بھی, اور اپنے رشتے دار ہمسائے کا بھی, اور اپنے مسافر ساتھی کا بھی, یا جو آپ کا ساتھ والا ہو. جار الجنبی, جو آپ کے برابر کا ہو, وصاحبی بالجنب, اور جو آپ کے پہلو کا ساتھی ہو. آپ کے پہلو کا ساتھی سب سے پہلے کون ہے؟ انمیرڈ بچے بچیوں کے لیے, بہن بھائی ان سب کا خیال کرنا ہے، سب بیٹھے چھوٹے چھوٹے یہاں پہ، اپنے بہن بھائیوں کا خیال کرنا ہے، آپ کے پہلو کے ساتھی ہیں. اور شادی شدہ خواتین میں سب سے پہلے پہلو کا ساتھی کون ہے؟ شوہر. کتنا خیال کرنا ہے اس کا؟ اب آپ سوچ لیں، اللہ نے یہاں بتایا اور ہر شریعت میں یہ حکم دیا گیا، اور جب آپ یہاں آ کر بیٹھیں تو اپنا پہلو کا ساتھی وہ ہے آپ کے جو آپ کے برابر آ کے بیٹھ جائے، تو ان کے لیے جگہ پرووائڈ کریں کہ وہ کمفرٹیبل ہو کر بیٹھ جائیں. اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، احسان کا معاملہ رکھو. یقین جانو، اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے. یعنی اللہ کو غرور بالکل پسند نہیں ہے. سیلف سینٹرڈ انسان نہ ہو، بلکہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والا، ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے والا، اپنے ساتھیوں کے حقوق ادا کرنے والا ہو. اور اپنے ساتھیوں کے حقوق ادا کرنے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جو ہمارے دوست، جو ہمارے فرینڈز ہیں، جو ہماری کٹی پارٹیز کی فرینڈز ہیں، جو ہماری اسکول یا کالج یا یونیورسٹیز کی فرینڈز ہیں، ہم ان کو اللہ سے اکنالج ضرور کریں. ہم شرمندگی میں نہیں بتا رہے ہوتے کہ ہم بھی کہیں قرآن پڑھنے جاتے ہیں، ہم نہیں بتا رہے، وہ برا مانیں گی یا کل کو وہ ہمارے ساتھ آ کے نہیں بیٹھیں گی. ان کو بھی بتائیں کہ آپ بھی کہیں نہ کہیں جائیں، جو بھی جگہ آپ کے گھر کی قریبی جگہ ہو، تاکہ آپ کو بھی قرآن کی اصل مٹھاس اس رمضان کے مہینے میں محسوس ہو. اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ، اللہ نے جو کچھ آپ کو اور مجھے نعمتیں دی ہیں، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. اگر اللہ نے مجھے بیگم صاحبہ بنایا ہے تو اس میں میرا کوئی ذاتی کریڈٹ نہیں ہے، اللہ نے اس ذمہ داری کو دیا ہے. اور یاد رکھیں، نعمت کا مطلب ہے ذمہ داری. نعمت از اکولنٹ ٹو ذمہ داری. جب نعمت ملتی ہے تو ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. اور ہمارا اور آپ کا کچھ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے نوکروں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تھرڈ کلاس لوگ، ان کا زیادہ منہ نہ لگنا، زیادہ فری نہ کرنا ان کو، ان سے زیادہ بات نہ کرنا. اللہ کی شریعت کے احکامات کیا ہیں اور میں اور آپ عمل میں کہاں ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو اس صراط مستقیم پر لے کر آ جائے کہ جہاں یہ دونوں چیزیں سنکرنائز ہو جائیں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اعلی اخلاق جو ہوگا وہی صراط مستقیم پر چلے گا، کمتر اخلاق کا مالک جو ہوگا اس کے لیے تو رسوا کن عذاب ہے. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. وہ در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخر پر. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ ان سے ان کی نیکی کا حال اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپانا رہتا. اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو گنا کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا کرتا ہے. آگے آیت نمبر 41 آ رہی ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن کی تلاوت کر کے سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. جب آپ اس آیت نمبر 41 پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا، حسبک حسبک، بس کافی ہے، بس کافی ہے. اور جب عبداللہ بن مسعود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر اٹھا کے دیکھا تو آپ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ آنسوؤں سے تر تھی. اس لیے کہ اس آیت کا ترجمہ ہے، پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر یعنی مسلمانوں پر تمہیں یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. تو اللہ کے رسول اس وقت میرے اور آپ کے خلاف گواہی دینے کے خوف سے رو رہے تھے، اس لیے کہ آپ کو امت سے پیار تھا. آپ دعائیں کیا کرتے تھے، امتی امتی، راتوں میں گڑ گڑا کے اللہ کے رسول دعائیں بلند کیا کرتے تھے، میری امت میری امت. اور ہم امتی کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو کوئی ہوش نہیں ہے کہ اللہ کے رسول مجھے اور آپ کو کیا کہہ کے گئے ہیں. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے، تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں. وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. یہ وہی رسول اللہ ہیں جنہوں نے آپ کی اور میرے لیے کتنی قربانیاں دے کے یہ دین آپ کی اور میرے لیے یہاں چھوڑ دیا، تاکہ رہتی دنیا تک جتنے بھی انسان ہوں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں, اور ہم سنتوں کو زندہ کرنے کی بجائے مدرز ڈے, فادرز ڈے, ویلنٹائن ڈے, ہم ان سب کو زندہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. پورا کراچی ریڈ ہو جاتا ہے ویلنٹائن ڈے کے اوپر. اور ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے, اب تو اتنا اس چیز کو پروپیگیٹ کر دیا گیا کہ میرا خیال ہے آپ میں سے زیادہ لوگ جانتے ہوں گے. رسول اللہ کی سنتیں کیا ہیں ہمیں نہیں معلوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا, سنتی آیا جس نے کسی میری ایک سنت سے منہ موڑا, فلیس منی, وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو پھر کس کی شفاعت کے منتظر ہیں آپ اور میں؟ کس کے سہارے گناہ کر رہے ہیں؟ کون بخشوائے گا آپ کو اور مجھے؟ کس کے سہارے سنتوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس میں حرج ہی کیا ہے؟ کیا ہو گیا میں نے اگر اپنی امی کو مدرس ڈے کے اوپر ایک مگ بھیج دیا, آئی لو یو موم, اور باقی سارا سال 364 ڈیز اماں کہاں ہیں, کتنی بیمار ہیں, کتنی پریشان ہیں, کہاں مصروف ہیں, کب بیچاری اماں کی میڈ نہیں آئی اور اماں نے کچن میں چولہے کے سامنے کھڑے ہو کے افطاری بنائی. بچوں کو پتا ہوتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا ہوتا الا ماشاء اللہ. تو مجھے اور آپ کو سنتوں کو زندہ کرنا ہے, اور یہ ہم بڑوں کے لیے بھی ہے. ہم بڑے بھی شادی شدہ ہونے کے بعد زیادہ ڈرتے ہیں کہ اپنی ماں کو ناراض نہ کریں. دیکھیں اگر اللہ کی بات مانتے میں ماں ناراض ہو رہی ہے, آپ کا مقصد نہیں ہے ماں کو ناراض کرنا, لیکن اگر اللہ کی بات مانتے میں ماں ناراض ہو رہی ہے کوئی بات نہیں, ناراض ہونے دیں, منا لیجئے گا, ان کے پیر پڑ جائیں, ان کے گلے لگ جائیں, کچھ بھی کر لیں. چاہے آپ کہیں نہیں وہ ناراض ہوتی ہیں پھر مانتی نہیں ہے, نہیں, اللہ کے رسول کے مقابلے میں ماں کی بات کو اعلیٰ نہیں رکھا جا سکتا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جبکہ تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. آپ اور میں بھی اس سے سبق یہ لے سکتے ہیں اس آیت سے. حکم تو یہاں پر حرمت خمر کا ہے, شراب کی حرمت کا ہے, لیکن آپ کی اور میرے لیے یہ حکم ہے کہ آپ اور میں بھی کانشیس ہو کے نماز پڑھیں. جب نماز پڑھیں تو زندہ نماز پڑھیں, تلفظ کی حفاظت کریں, الفاظ کی حفاظت کریں, لب و لہجے کی حفاظت کریں اور اس کی تجوید کی حفاظت کریں. پہلا حکم سورہ بقرہ میں آیا تھا اور وہاں پر بتا دیا گیا تھا کہ شراب جو ہے اس کے نقصان زیادہ ہیں اور اس کے فائدے کم ہیں. اور اب یہاں پر جو حکم آ رہا ہے آیت نمبر 43 میں, ابھی یہاں پر یہ کہا گیا کہ اب جب تم شراب پی چکے ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. آگے سورہ مائدہ میں اس کا مکمل ایبسلیوٹ اس کی حرمت کا ذکر آ جائے گا. ابھی صرف اتنی حرمت آئی کہ نماز کی حالت میں تم شراب میں نہ ہو. شراب جو تھی وہ عرب کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی, لیکن جب مسلمانوں نے یہ حکم سنا کہ شراب کے پینے کے بعد ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, تو اکثر مومنین نے اسی سٹیج پر شراب کو ترک کر دیا تھا. اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو. جنابت کی حالت میں پسندیدہ یہی ہے کہ جتنی جلدی پاکی اختیار کی جائے اتنا بہتر ہے, الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو, اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو, یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے, یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو پھر پانی نہ ملے, تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسا کر لو. تیمم کے احکامات آ گئے. اور مٹی سے کیوں کرنے کو کہا گیا؟ اس لیے کہ آج سائنس بتا رہی ہے کہ مٹی میں بہت ہی بینیفیشل بیکٹیریا ہوتا ہے. آج سائنس کہتی ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو, جو ٹاڈلرز ہوتے ہیں, ان کو آپ مٹی میں کھیلنے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ ان کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو جائے. اور تیمم کا حکم دے دیا گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اب جب تیمم کا حکم ہے اور ہم نے پڑھ بھی لیا, تو اگر میں نے میک اپ کیا ہوا ہے یا عید کا دن ہے تو میں تیمم کر سکتی ہوں باقی پورا دن. نہیں, تیمم کب کرنا ہے؟ جب پانی میسر نہ ہو. تو آپ کہیں میرا ٹینکر نہیں آیا تھا اس لیے میں نے تیمم کر لیا. اب پینے کا پانی تو تھا, ایک مگ پانی سے بھی وضو ہو سکتا ہے. جو سارے اعضاء ہم تین تین مرتبہ دھوتے ہیں, اگر ایسی پانی کی قلت ہے کہ پانی نہیں ہے, تو آپ ایک ایک دفعہ بھی یہ اعضاء تین تین دفعہ والے دھو سکتی ہیں. حدیث میں اس کا بھی اجازت ملتی ہے, لیکن تیمم کی اجازت ایسے نہیں ہے جتنی آسانی سے آپ اور میں تیمم کرتے ہیں. ہم بازار میں ہیں, وضو کرنے کی جگہ نہیں ہے, میں نے گھٹ تیمم کر لیا. اور جس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے دلہن, اس کو تو تیمم کرنے کی پوری اجازت ہے نا. 40,000 کا میک اپ کہاں جائے گا؟ تیمم کی اجازت اس کو بھی نہیں ہے. تو کیوں کراتے ہیں اتنے مہنگے مہنگے میک اپ کہ جس کے دھلنے پر اتنا دکھ ہو؟ ایک دفعہ تو دھل لی جائے گا نا بےچارہ, کب تک رہے گا منہ پہ. مت کرائیں اتنے مہنگے میک اپ, جس مہنگے میک اپ کی وجہ سے آپ کی اور میری نمازیں غارت ہو جائیں. وہ نماز جس کی وجہ سے آپ کو اور مجھے برکت ملے گی. اپنے نکاح کی زندگی کا آغاز بچیاں کرتی ہیں بے نمازی بن کے, اور اگر نماز زندگی میں ہے ہی نہیں تو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے, یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, یا اللہ نے اس بندے کو چھوڑ دیا اس کیٹیگری میں جس سے قیامت کے دن اللہ نہ کلام کرے گا نہ اس کی طرف دیکھے گا. تیمم کا حکم صرف ایسی صورت میں ہے جب پانی بالکل میسر نہ ہو. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے, وہ خود دلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے, اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا, یعنی ڈی جنریٹ ہو کر مسلم سے یہودی بن گئے, ابتدا میں سارے انبیاء کی تعلیمات کو فالو کرنے والے مسلم تھے, لیکن انہوں نے فرقہ وارانہ اپنا نام یہودی رکھ لیا, بالکل جیسے آج ہمارے اندر فرقے بن گئے ہیں. ہم کہتے ہیں مسلمان ہو, اچھا ٹھیک ہے. اچھا کون سے مسلمان ہو, حنفی مسلمان ہو, اچھا پھر ٹھیک ہے. اچھا حنفی مسلمان میں سے کون سے فالو کرتے ہو, اچھا بریلوی کو فالو کرتے ہو, ٹھیک ہے. اب بریلوی کے بھی آگے 10-15 برانچز ہیں, اور اگر آپ نے کہہ دیا کہ نہیں وہ نہیں, اچھا نعوذ باللہ کافر کافر کافر. یہ ہماری عوام کا حال ہے, حالانکہ آپ کی اور میری آئیڈینٹیٹی ایک ہی ہے, سماکم المسلمین, اللہ نے نام رکھا ہے تمہارا مسلم. بس ہم مسلم ہیں, اپنا الگ فرقہ مت بنائیں. ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں, اور دین حق کے خلاف نہشت زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا وعصینا واسمع غیر مسلم, اور کہتے ہیں رائنا, یعنی وہ کہا کرتے تھے سمعنا سنا ہم نے, اور کہتے تھے غیر مسمعین, یعنی تو اللہ نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ تو بہرا ہو جائے, سنا ہم کو کہ تو بہرا ہو جائے, اس طرح سے کہا کرتے تھے, تو منع کر دیا گیا. حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا وعطعنا واسمع وانظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راس بازی کا طریقہ تھا, مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے, اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرنے کی بات ہے, بالکل جس طرح آج ہم مسلمان اکثر و بیشتر قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر دیتے ہیں. تو یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ لا علمی کو دور کرو اور قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ مت پیش کرو. دوسرا یہاں پر استاد کی بھی عزت بتا دی گئی, کتاب کی بھی عزت بتا دی گئی, اور شاگرد کو بھی بتا دیا گیا کہ اس کو اپنے دین میں کس طرح سے علم حاصل کرنا ہے. رویہ اپنانے کی بات ہے کہ کیا رویہ ہو, کون سے الفاظ ہوں, کس طرح ایڈریس کیا جائے, کس طرح سوال کیا جائے, کس طرح بات کیا جائے. یہ رویہ ہی وہ برتن ہے جس میں میں اور آپ علم جمع کرتے ہیں, تو مجھے اور آپ کو ذمہ داری کے ساتھ علم اکٹھا کرنا ہے. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے, مان لو, آمینو فعل امر ہے, کمانڈ ہے پازیٹو, آمینو مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے, اور جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. آگے کیا آ رہا ہے, ایک خطرناک وارننگ آ رہی ہے. مصدق لما معاکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها, ایک خطرناک وارننگ اللہ نے دی, اس پر ایمان لے آؤ اس سے قبل کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں. امیجن کریں کسی کی گردن الٹی ہو جائے, یا آپ کا چہرہ جو ہے وہ آپ کی کمر کی طرف چلا جائے, یا ایسا چہرہ امیجن کریں کہ جس پر نہ آنکھیں ہوں اور نہ جس کے اوپر ناک ہو اور نہ جس کے اوپر کان ہو, کیسا چہرہ ہوگا. اللہ نے سزائیں اس قرآن میں بتا دی ہیں, ڈرانے کے لیے نہیں, عمل پر لانے کے لیے. یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا, اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے, لہذا مجھے اور آپ کو اللہ کے حکم کو ماننا ہے, کتاب کے احکامات کو ماننا ہے, پیپل کانشیس نہیں بننا. اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا, اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں, یعنی جو اپنی نیکیوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. ایک ہوتا ہے اپنی نیکیوں کا تذکرہ کرنا, ایک ہوتا ہے کوئی آپ کی نیکی کا آپ کے سامنے تذکرہ کرے, آپ کہیں نہیں میں تو بہت گناہگار ہوں, کہا ہاں میں اتنی نیک کہا. اس کو بھی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی اپنی نیکیوں کا تذکرہ کرنا ہے. یا مثال کے طور پر کوئی اپنی ٹی شرٹ پہ لکھوا لے پیچھے رائچیس پرسن, تو اپنے آپ کو خود اپنی تعریف نہیں کرنی, تعریف وہ جو دوسرا آپ کی کرے. تو آپ اپنے آپ کو نیکی کرنے میں لگا دیں, خود بخود اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت ڈال دے گا. حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے, اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا. دیکھو تو صحیح, یہ اللہ پر بھی جھوٹے افترا گھڑنے سے نہیں چکتے, اور ان کے صریحاً گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا؟ کیا مجھے اور آپ کو کتاب دی گئی؟ مجھے اور آپ کو بھی کتاب دی گئی ہے. اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور تاغوت کو مانتے ہیں. جبت اور تاغوت یعنی اوکلڈ سائنسز, سپرسٹیشنز لینا, اور ہمارے معاشرے میں سپرسٹیشن لینے میں تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. کوا آ کے بیٹھ گیا, مہمان آئیں گے. کالی بلی راستہ کاٹ گئی, اب میں یہاں اس راستے سے نہیں جا سکتی. اور اگر آپ نے خدا نہ خواستہ کالی بلی پالی ہوئی ہے تو لوگ آپ کے گھر آ کے کالی بلی کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے اندر سپرسٹیشنز کہاں سے آئی ہیں؟ نان مسلم سے آئی ہیں. ہمارے اسلام نے تو ہمیں یہ نہیں سکھائے. ایون علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آٹا گونتے میں آٹا پرات میں سے باہر گر جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مہمان آئیں گے, شاید یہ کہتے ہیں. اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی سپرسٹیشن لینا ہے, یہ بھی مت کہو. کوا آ کے بولے تو یہ کہنا کہ مہمان آئیں گے یہ بھی مت کہو. اس لیے کہ اسلام اوکلڈ سائنسز کا دین نہیں ہے. اسلام نے منع کیا جبت کی چیزوں سے, جبت کی باتوں سے, اور تاغوت سے, دونوں سے منع کیا. تاغوت کوئی بھی سرکش قوت جو آپ کو اور مجھے اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے, چاہے میرا نفس, چاہے میری اولاد, چاہے میرے رشتہ دار. اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں. ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے, اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. ام لہم نصیب من الملک, کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اللہ کی حکومت میں, اللہ کی بادشاہت میں کیا ان کا کوئی حصہ ہے؟ انہوں نے کوئی اپنا پارٹیسپیشن کیا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. اگر انسان کے ہاتھ میں مال کی تقسیم ہوتی تو ہم میں سے ہر ایک اس وقت قارون بن کر بیٹھا ہوتا اور کسی کو کچھ نہ دیتا. پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا, مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا, اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. ان الذین کفروا, جن لوگوں نے انکار کیا. کس چیز کا انکار کیا؟ اللہ کا انکار کیا. کس چیز کا انکار کیا؟ اللہ کے رسول کی سنتوں کا انکار کیا. کس چیز کا انکار کیا؟ اللہ کی کتاب کے احکامات کو اپنے گھر اور اپنی ذات اور اپنے معاشرے پر نافذ کرنے کا انکار کیا. کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا, ہم ان قریب ان کو آگ میں باربیکیو کریں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا, اور کیا ہوگا, ہم ان کو آگ میں تو باربیکیو کریں گے ہی, جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. کھال کی بات کی, سکن کی بات. آج سائنس نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جو حساسیت ہوتی ہے, سینسیٹیویٹی, یہ جلد کی اوپر ایپیڈرمس پر ہوتی ہے. اگر آپ کی ایپیڈرمس جل جائے تو اس کے بعد پھر آپ کو برن ہونے کی تکلیف نہیں ہوتی. اللہ نے اسی کھال کا ذکر کیا. ہڈیوں کی بات نہیں کی اللہ نے کہ ہم ہڈیاں بدل دیں گے. جیسے ہی کھال کے اوپر کی ایپیڈرمس جلے گی اللہ نئی کھال دے دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو ہر طرح کے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے, اور آپ اور میں اللہ کے دین کو کوشچن کرنے والے نہ ہوں. یہ ان کی سزا ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا, جنہوں نے ہماری آیات سے انکار کیا تھا. آپ اپنے خاندان میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کام نہ کریں, یہ دین کا حصہ نہیں. لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اور اس میں حرج بہت ہوتا ہے ان کے اینڈ پہ. اس لیے کہ اگر انہوں نے یہ کام نہ کیا, چاہے وہ میلاد ہے, چاہے وہ کونڈے ہیں, چاہے وہ مائیوں ہیں, یا چاہے وہ منگنی ہے, اگر انہوں نے وہ کام نہ کیا تو وہ جانتے ہیں کہ ان کے رشتہ دار ان کو باتیں سنا سنا کے زمین میں گاڑ دیں گے, اور ان باتوں کو برداشت کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہے. آپ کہیں کہ مہندی والے دن اگر تم نے مہندی کا فنکشن کیا ہے اور سب بچیاں بچیاں ہیں تو دلہن کو ضروری ہے کوئی کہ تم یلو جوڑا پہناؤ مائیوں پہ؟ تو وہ کیا کہتے ہیں، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حرج تو ہے، اگر ایسا کوئی حرج نہیں ہے تو آپ پیلا کی جگہ نیلا پہنا دیں، آپ نیلے کی جگہ براؤن پہنا دیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ملہ کی آیات کو تو قربان کر دیتے ہیں، اپنی رسموں کو قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اللہ ہمیں ایسے جہنم کے عذاب سے بچائے کہ جس میں ایسے لوگ جا پڑیں گے جنہوں نے اللہ کی واضح نشانیاں اور واضح ہدایات آنے کے بعد ان کو ماننے سے انکار کر دیا. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گنی چھاؤں میں رکھیں گے. جس کا دل کرے اپنا مائیوں کرنے کا جنت میں جا کے کر لے، کیا ہے، اللہ منع تھوڑی کرے گا. اگر کسی کی بہت خواہش ہے کہ اس کی مہندی ہو اور اس کی 50 ڈھولکیاں ہوں اور اما نے کہہ دیا بیٹا سمپلسٹی کے ساتھ شادی کریں گے تمہاری، ہم مسجد میں نکاح کرائیں گے، تو ساری بیٹیاں اللہ سے کہہ دیں ٹھیک ہے جب میں آپ کے پاس آؤں گی تو مجھے مائیوں کرنا ہے اور ڈھولکی بھی کرنی ہے. ہاں، اور اما کہہ رہی تھی دف بجائے گا، نہیں مجھے تو ڈھول بجانا ہے، جا کے جنت میں جو مرضی بجانا چاہیں بجائیے گا. وہ ہے خواہشات پوری کرنے کی جگہ، یہ ہے امتحان کی جگہ. مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعما یعظکم بہ، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. اب آگے عدل کا طریقہ بتا دیا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، و اطیع الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، و اولی الامر منکم، اور ان میں سے جو تو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، یعنی ان لوگوں کی جو تمہارے ہیڈ ہیں، چاہے تمہارے ماں باپ ہیں، چاہے تمہارا شوہر ہے، چاہے تمہارے ساس سسر ہیں، چاہے جس جگہ تم کام کرتے ہو اس ورک پلیس میں تمہارا کوئی امپلائر ہے یا تمہارا کوئی باس ہے، یا تم کسی آرگنائزیشن میں ہو وہاں کوئی تمہارا ٹیم لیڈر ہے، اس کی اطاعت کرو. لیکن یاد رکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت تو انکنڈیشنل ہے، لیکن یہ جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت جو ہے وہ کنڈیشنل ہے. جب تک یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کو کہتے رہیں گے، آپ اور میں ان کی بات مانیں گے، اور اگر یہ اس سے ہٹیں گے تو پھر اس کے بعد ان کی بات نہیں مانی جائے گی. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، یعنی جھگڑا ہو جائے، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو. اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہترین. یہ مت کہنا اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آنے کے بعد سن کے حسبنا ما وجدنا علیہ ما آباؤنا، ہم تو اسی طریقے کو فالو کریں گے جس طریقے پر ہمارے ماں باپ تھے. بلکہ جب تم اور تمہارے گھر والے ایک کلیش پر آ جائیں کہ یہ کریں یا یہ کریں، تو وہاں پر قرآن سے دلیل لو اور سنت سے دلیل لو، اور پھر جس بات سے اللہ اور اللہ کا رسول کرنے کو کہیں اس پر عمل کرنا شروع کر دو. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اطاعت کرنے کی، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری رمضان کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں جہنم سے نجات دے. اللہ جانے والوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں زندگی کی مہلت ملی ہے ہمیں بہترین جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. جمعہ کا دن ہے اور درود پڑھتے رہیے، اور جمعہ کے دن میں ایک ساعہ، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں. تو ہمارے پاس جمعہ کا دن بھی ہے اور ہمارے پاس یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، تو خوب دعائیں کریں، چلتے پھرتے دعائیں کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.